أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. گزشتہ فروعی احکام اصلاح معاشرہ کے لیے سیاست المدنیہ کے طور پہ بیان ہو رہے تھے، جن میں نکاح، طلاق اور اس سے متعلقہ احکام تفصیل کے ساتھ تھے. اب گزشتہ انبیاء اور مرسلین کے ادوار میں جن لوگوں سے بے ادبی ہوئی اور سزائیں ملی ان کا مختصر تذکرہ ہے. اشارہ ہے کہ طلاق اور نکاح، رضاعت اور ایمان، ایلا اور عدت اور دیگر مسائل میں نافرمانی کرنے سے پکڑ ہو سکتی ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے پیغمبر کے ہمراہ، وہم الوف اور وہ ہزار ہوتے ہیں، حذر الموت یحذرون حذر الموت، عامل اس کا حذف ہے، اے یخافون خوف الموت، انہیں ڈر تھا مرنے کا، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ موت کا باعث ہے. اس لیے اس کے لیے کہتے ہیں الذین یقاتلون ویقتلون، جو قتال کرتے ہیں وہ شہید بھی ہوتے ہیں. انہیں شروع سے خوف تھا کہ ہمیں جہاد کی طرف جانا ہی نہیں ہے. ان کے خوف کو نکالنے کے لیے فقال لهم الله موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مری جاؤ، تو سارے مر گئے. ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر ان کے شکر نہیں کرتے. یہ حزقیل کا زمانہ ہے یا شموئیل کا زمانہ ہے، انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی کے زمانے میں لوگ بحکم الہی جہاد کے لیے نکلے، لیکن شروع سے وہ لرستے تھے اور آخر کار ان کا خوف اس طرح نکالا گیا. علامہ دمیری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو دیکھا، فاستکثرہم، بہت زیادہ نظر آئی، تعداد ہی تعداد تھی، چنانچہ اگلے دن سب فوت ہو گئے. پیغمبر خدا کے حضور رونے لگے اور فریاد کرنے لگے، خدایا میری پوری قوم تباہ ہو گئی. حق تعالی نے کہا حلا قلتا اذا نظرت الیہم واکثرت حسنتکم بالحی القیوم الذی لا یموت ابدا ودفعت عنکم السوء بلا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. قوم کو دیکھنے کے بعد ان کی بڑی تعداد ہے تو آپ کو یہ کلمات پڑھنا چاہیے تھا، حسنتکم، ہا اور سواد، حسن کہتے ہیں حفاظت کو، حسنتکم بالحی القیوم الذی لا یموت ابدا ودفعت عنکم السوء بلا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. معلوم یہ ہوا کہ بعض کلمات ایسے ہیں جو بڑے سے بڑے خطرے کو ٹال لیتے ہیں، اور اگر وہ کلمات نہ پڑھے جائے تو سخت سے سخت حادثہ پیش آ سکتا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے. آیت میں بشارت ہے کہ جہاد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آیت میں خوشخبری ہے کہ مجاہد اللہ کے قریبی افراد میں سے ہیں اور اللہ ان کی ادائیں پسند فرماتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض عمدہ. قرض حسنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ نے پیسے دیے اور اس خیال سے دیے کہ اگر دے دیے تو لوں گا، مانگوں گا نہیں، اس کو قرض حسنا کہتے ہیں. قرض حسنا اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو بہترین انجام کی امید ہو، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، طالب علم پڑھ رہے ہیں، مسافرین ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے کام کاج میں آپ نے پیسہ ڈالا کہ اللہ مجھے اس کا بہترین صلہ دے گا، یہ قرض حسنا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو دیا جاتا ہے یعنی اللہ کے دین کے لیے، وہ قرض حسنا ہے. ایک تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، دوسرا اللہ اس سے اجر دیتا ہے، تیسرا اللہ دینے والوں کے خزانوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور چوتھے وہ مزید بڑھتے ہیں. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بس بڑا دے گا اس کے لیے بڑا چڑھا کر. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ ہی تنگ کرتے ہیں اور کھولتے بھی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تفسیر روح البیان میں اس جگہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کسی جگہ کسی مسلمان کے جنازے کے لیے ٹھہرے تھے، آپ کے پاس وہی آئی کہ جنازہ پڑھنے کے بعد اس قوم قبیلے میں ٹھہرنا نہیں، فوراً یہاں سے روانہ ہونا، خدا تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنا. عیسیٰ علیہ السلام اس جنازے سے جب فارغ ہوئے تو بڑی اجلت کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے، چلتے 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 حدود سے نکل گئے. چند دن گزر گئے، وہاں کچھ نہیں ہوا. حق تعالیٰ سے پوچھا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، آپ کے جانے کے بعد لوگوں کو ڈر سا لگا اور تمام لوگوں نے، تمام اجناس میں سے صدقہ کر لیا، یعنی آٹے میں سے، چینی میں سے، پکی ہوئی روٹیوں میں سے، کپڑوں میں سے، اناج میں سے، نمک میں سے. میری عادت ہے کہ جس سرزمین پر خرچ ہوتا ہو وہاں میں عذاب نہیں بیٹھ سکتا، چنانچہ ان لوگوں کی اس خصلت نے عذاب الہی کو روک لیا. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، آپ نے دیکھا نہیں ان سرداروں کو. ملأ یملؤ معنی بھرنا، ملأ بادشاہ کے درباری مصاحبین کو کہتے ہیں، کیونکہ ان سے دربار بھرا رہتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں سرداروں کو بنی اسرائیل کے، موسا علیہ السلام کے بعد. اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا، جب کہا انہوں نے اپنے پیغمبر سے مقرر کرے ہمارے لیے سپہ سالار، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کرنا چاہتے ہیں رائے خدا میں. اصل میں بخت نصر نے بنی اسرائیل کو دہ مارا اور ان سے بیت المقدس چھین لیا، اور تو بیت المقدس کے بیچ میں خنازیر ذبح کرتا تھا، تو بنی اسرائیل کو بہت تکلیف پہنچی، بہت بید بھی دیکھی. تو اپنے پیغمبر شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ مہربانی کریں، کسی کمانڈر ان چیف کو مقرر کریں. یہ ضروری نہیں کہ ہر پیغمبر خود کمانڈر ان چیف بھی ہو. ظاہر بات ہے مناسب مختلف ہو سکتے ہیں. انبیاء میں کون کون خود سپہ سالار ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، وولیہ المرتضیٰ وامینہ علی وحی السماء، وہ کمانڈر ان چیف ہے بہت بڑے. اس پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ کسی کو مقرر کریں. قال هل عسیتم، پیغمبر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو تم سے، ان کو تب علیکم القتال ولا تقاتلوا، کہ فرض ہو جائے تم پر جہاد پھر نہ لڑو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اسرائیلیوں نے کہا کیسے ہوگا کہ ہم جہاد نہ کریں رائے خدا میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور ہمیں نکالا گیا ہے اپنے گھروں سے اور اولاد سے، یعنی فلسطین سے ہم کو باہر نکالا گیا. آئی سمجھ میں؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا مڑنے لگے کہ ہم نہیں کر سکتے، الا قلیلا منہم، مگر بہت کم رہ گئے، کم ہی سچے مجاہد ہوتے ہیں، کم ہی دین پر مستقل مزاج ہوتے ہیں، کم ہی حکومت کرتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ان ظالموں کو. خود مانگا جہاد اور فرض ہونے کے بعد ان سے منہ موڑنے لگے. وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے پیغمبر نے، ان اللہ قد باث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت سپہ سالار. طالوت نام تھا. قالوا انا یکون له الملک علینا، کیسے اس کے اختیار ہوں گے ہم پر، ونحن حق بالملک منه، اور ہم زیادہ حقدار ہیں اختیار رکھنے کے اس سے، ولم یوت سعۃ من المال، اور اس کے پاس بڑا مال بھی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے نڈر بہادر صحت مند طالوت کو مقرر کیا تو کہنے لگے وہ تو ایک عام طبقے کا آدمی ہے، کوئی بہت بڑا خاندانی ہے اور بہت بڑا متمول نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفا علیکم، پیغمبر نے کہا بے شک اسی کو چنا ہے اللہ نے تم پر. پہلے فرمایا قد بعث لکم، کتاب کو دیکھو نسخے کو، لیکن جب انہوں نے اڑی کی تو فرمایا علیکم، تم چاہو یا نہ چاہو یہی ہوگا. وزادوا بسطۃ فی العلم والجسم، اور بڑھایا ہے اس کا کشائش علم اور جسم میں. ایک تو عالم بہت بڑا ہے اور دوسرا صحت مند خوب ہے. جہاد میں یہ دو چیزیں کام آتی ہیں، پیسے کام نہیں آتے. واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے سلطنت جس کو چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں. وقال لهم نبیہم، کہا ان سے پیغمبر نے، ان آیت ملکی ایاتیکم التابوت، بے شک نشانی اس کے بادشاہ ہونے کے کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینتم من ربکم، اس میں اطمینان کی چیزیں ہوگی تمہارے رب کے ہاں سے. اصل میں بنی اسرائیل پر قبضہ کر کے جالوت ان سے تبرکات لے گیا تھا. اب خدا کا کرنا یہ تھا کہ اس قوم میں کوئی بیماری پھیل گئی اور ان کو کہا گیا کہ یہ متبرک چیزیں آپ لائیں اور ہم ناپاک لوگ ہیں، تو اس لیے ہم پر یہ بیماری مسلط ہوئی. اس میں ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اور کئی انبیاء بنی اسرائیل کے بچی ہوئی چیزیں تھی، اور اسے ایک صندوق میں رکھ کے اور اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بیل گاڑی کو ان کی طرف ہانکا دیا گیا. مفسرین نے اس طرح واقعہ لکھا ہے. تو حضرت شموئیل نے کہا، جو ان کے پیغمبر تھے، کہ نشانی طالوت کے سربراہ ہونے کی، کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق جس میں اطمینان ہے رب کے ہاں سے، اور باقی چیزیں ہیں وہ جو چھوڑ مرے ہیں موسیٰ اور ہارون کے خاندان، تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کے لائیں گے. ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیت لکم، نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. چنانچہ ایک بیل گاڑی آئی اور اس میں صندوق رکھا ہوا تھا، اور اس کو فرشتوں نے ہانکایا بنی اسرائیل کی طرف، اس کو پکڑا اور صندوق نیچے اتارا. یہ تمام مقدس چیزیں ان میں مل گئی. تبرکات کا فائدہ مند ہونا اسلام میں ثابت ہے. لیکن تبرک تبرک کے درجے میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تبرک سے کوئی الوہیت ثابت کی جائے. جب یہ خطرہ پیدا ہوا تو وہ درخت شجر رضوان، جن کے نیچے پیغمبر نے صحابہ سے حدیبیہ میں بیعت لی تھی، صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر نے درخت کو کٹوایا کہ اب تبرک سے عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اب اس تبرک کی ضرورت نہیں ہے. شاہ اسماعیل کے زمانے میں دہلی کے اندر حکومت تھی نواب قلب علی خان کی، اور ہر سال بی بی سیدہ کی کچھ چیزیں دکھائی جاتی تھی. پتہ چلا کہ شاہ اسماعیل نہیں آ رہا ہے. نواب قلب علی خان نے شاہ اسماعیل کی طرف آدمی بھیجے کہ سیدہ بی بی، جو مشہور قصہ ہے نا سیدہ بی بی، ان کی چیزیں ہیں اور آپ نہیں آتے. شاہ اسماعیل نے قرآن شریف کھولا اور پڑھنے لگے، اور فرمایا سیدہ بی بی کوئی بھی ہے محمد رسول اللہ سے بڑی نہیں ہے، اور نہ قرآن سے بڑی ہے، اور یہ کتاب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر تبرک نہیں، لہذا اس بڑے تبرک کو چھوڑ کر میں شک والے کے پاس نہیں جا سکتا. تو جو بنیادی اور اعتقادی اساسی چیزیں ہیں اہل بدعت کا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں. ہمارے ہاں ایک مخلص بھائی نے موئے شریف بھیجے تھے، ان کے دادا پردادا حرم میں مدرس تھے، 40-42 سال بخاری شریف پڑھاتے تھے مکہ مکرمہ میں، اور ان کے شاگردوں میں ایک جن تھا جو ان کی بہت تابعداری اور فرما برداری کرتا تھا. اس بزرگ مدرس نے اس جن شاگرد کو کہا کہ میں کیسے تسلیم کروں کہ آپ واقعی میرے تابعدار ہیں اور میرے شاگرد ہیں. اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسی چیز دے دوں گا، پیغمبر کے زمانے کا بنا ہوا ایک ڈبا سندل کا، اور اس میں سندل بچا ہوا ہے، اور ان سندلوں میں 3 بال ہیں، 2 سر کے اور 1 داڑھی کا. اور عجیب بات تھی کہ جب آپ درود شریف پڑھنے لگتے تو وہ نظر آتے، اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ رہے تو قطعاً وہ نظر نہیں آتا. تو یہاں احسن العلوم میں کافی دنوں تک رہے اور ہم طلباء کو اور اہل محبت کو دکھاتے تھے، لیکن ضرور یا تو لوگوں سے غلو ہونے لگتے ہیں یا بےحد بھی ہونے لگتی ہے، تو پھر میں نے احتیاط کی وجہ سے ان کو واپس کیے. فلما فصل طالوت بالجنود، اور جس وقت لے جانے لگے طالوت لشکر کو، طالوت سپہ سالار ہو گیا بنی اسرائیل کا، تو جن جن لوگوں کو اس نے مناسب سمجھا اپنا لشکر بنایا. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمائے بے شک اللہ آزماتے ہیں تم کو ایک نہر سے. ایک نہر آ رہی ہے درمیان میں. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پانی پیا اس میں سے وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا. ومن لم یطعم ہو، جس نے چکا بھی نہیں، فإنہ منی، وہ میرے ساتھ رہے گا. الا من، مگر وہ شخص، اقترف غرفۃ بیدہ، جس نے بھرا چلو ایک ہاتھ سے. غرفہ بلیت، اس کو چلو کہتے ہیں، منہ تمختوں کے چنگ والی چنگ، اور اردو میں کہتے ہیں چلو، اور اگر دونوں ہاتھ ہو تو اس کو لب کہتے ہیں. لب پشتوں میں بھی، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، لب بر بر کے دینا. اور محقق الاثر کو لب کا خیال نہیں تھا، انظار القرآن میں وہ لب کے بارے میں حیران ہو گئے تھے. اللہ تعالی کی طرف سے یہ آزمائش آئی کہ راستے میں نہر پڑ رہی تھی، میٹھے پانی کی، ٹھنڈے پانی کی، لیکن یہ جہاد کے لیے نکلے تھے، تو فرمایا کہ بس ایک ہاتھ میں سے پانی پیو، نہ کاسا بھرو اور نہ کولر بھرو اور نہ مٹکا بھرو اور نہ اس میں گھس کے پیو، تھوڑا تھوڑا پانی پیو. آسان بات، چلو میں تو بہت کم پانی آتا ہے. یہ لوگ جب وہاں پہنچے، شدید گرمی تھی، تپش اور حرارت پھیلی ہوئی ہے، سخت ترین گرمی کا زمانہ ہے، اور ان کی زبانیں پیاس سے لٹکی ہوئی ہے، تو یہ سب نہر کے اوپر ٹوٹ پڑا اور اپنا منہ پانی میں دے دیا، اور جتنا پی سکتے تھے پی لیا. تھوڑے لوگ رہ گئے جنہوں نے ایک ہاتھ کا چلو بھر بھر کے پیا. فشربوا منہ، یہ پینے ہی لگے اس سے. الا قلیلا منہم، مگر چند ان میں رہ گئے. فلما جاوز ہوا، جس وقت آگے بڑے نہر سے، یہ طالوت والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ تھے مسلمان، قالوا، پانی پینے والوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، طاقت نہیں ہے ہماری آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی. قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقوا اللہ، کہ وہ ملیں گے اللہ سے. کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر شمویل علیہ السلام کے حکم پر آئے. اللہ کے پیغمبر نے خدا کے مرضی سے ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کیا ہے، لہذا ہماری فتح یقینی. کم من فیتن قلیلتن، کتنی جماعتیں تھوڑی ہوتی ہیں، غلبت فیتن کثیرتن، غالب آ جاتی ہے بڑی جماعت پر، بیذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر استقامت والوں کے ساتھ ہے. جنہوں نے پانی زیادہ پیا وہ پیچھے ہٹ گئے، جنہوں نے چلو سے پیا ان کی ہمت برقرار رہی. زیادہ کھانے پینے والے تو میں چل پھر نہیں سکتے. ولما برزوا لجالوت و جنوده، جب آگے بڑھے جالوت اور ان کے لشکروں کے. دیکھو، جالوت کافر بادشاہ تھا، پوری دنیا پر چار آدمیوں نے حکومت کی ہے، ملکت دنیا اربعات، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اثنان مسلمان و اثنان کافران، دو مسلمان تھے ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام، اور دو کافر تھے بخت نصر اور جالوت، اور بعد نے نمرود کہا. اور جس وقت سامنے آئے یہ مسلمان جالوت اور ان کے لشکر کے، قالو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ڈال ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، پختہ رکھے ہمارے پیروں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کرے ہماری کافر لوگوں پر. دعا مانگی، یہ جو دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، یا یہ دعا کہ اللہم انی اسلک صبرا، یہ منع فرمایا حدیث شریف میں، کیونکہ صبر تب ہوتا ہے کہ پہلے تکلیف آتی ہے. ایک آدمی نے کہا اللہم انی اسلک صبرا، آپ نے کہا سألت اللہ البلاء وسأل العافیہ، تم نے تو مصیبت کی دعا مانگی، جلدی عافیت مانگو. ہر دعا مانگنے کی نہیں جو آپ مانگتے رہے. فازموہم بإذن اللہ، بس طالوت والوں نے شکست دی جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کافر کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور دے دی اللہ نے ملک اور حکمت داؤد علیہ السلام کو. وعلمہ مما یشاء، اور علوم دیے جو چاہا. حضرت شمویل علیہ السلام کو حکم آیا کہ طالوت کے سپاہیوں میں ایک سپاہی ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے داؤد نام کا، اس کے ہاتھ سے جالوت مرے گا. چنانچہ اس سپاہی کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو لے آؤ، داؤد علیہ السلام چھوٹے بچے تھے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں مچوگنا تھا، مچوگنا اس کے بڑے ماہر تھے، وہ اس میں پتھر مار کے جو اس نے چھوڑا تو وہ ٹھیک جالوت کے سر پر لگا، وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا اور مر گیا. اور طالوت والوں کو ان پر قبضہ و فتح لینا آسان ہوا. حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا، اور یوں ان کے بعد داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور اس سرزمین فلسطین کے بادشاہ بھی تھے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ دفع کرتا اللہ لوگوں کو باس کو باس پر. اللہ کی عادت ہے ایک قوم ختم ہو جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، وہ چلے جاتے ایک اور آ جاتی ہے. اللہ کے اس میں عجیب عجیب حکمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے اور کیا کیا کمالات دیکھا. ابو بکر کے وصال کے بعد عمر فاروق خلافت کے متمکن ہوئے اور دنیا اسلام کو جہان کو عدل سے بھر دیا. یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے. امام ابو حنیفہ کو تابعین کے دور میں کیا کمالات کی امامت دے دی. حفاظ عالم کے ہوتے ہوئے بخاری امیر المومنین فی الحدیث کہلایا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب حجاز گئے اور وہاں سے انگریز نے پکڑ کر مالٹا میں جیل میں ڈالا، مولانا حسین احمد اور زرگل مولانا ساتھ، تو انور شاہ صاحب ان کی جگہ بیٹھ کے پڑھانے لگے، اور آپ نے ترمذ اور بخارا، سمرقند اور تاشکند کی درسگاہیں یاد دلائی. اور اگر نہ دفع کرتا اللہ لوگوں کو بعض کو بعض پر. محمد علی جناح غریب پہلے سے بیمار تھا بہت شدید، مشکل سے ایک سال تک پاکستان بنانے کے بعد رہا، صحت بہت کمزور تھی. انتقال کے وقت زیارت میں وہ عوابدلی کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی نماز مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی پڑھائے. عثمانی کہہ کر کے روافظ کا رد کیا، کیونکہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں مان رہا، اور دیوبندی کہہ کر کے قبر پرستوں کو پاکستان سے نکالا، بدعتیوں کو. اللہ نے اس شخص سے یہ بہترین جملے صادر کرائے. اس لیے پاکستان کا آئین اور قانون اہل سنت والجماعت، دیوبندی مکتبہ فکر، توحید اور سنت کی تشریح ہے. اور جب بھی نظام عدل قائم ہوا تو یہ فیصلہ ہوگا. آپ کے بعد لیاقت علی خان وزیر اعظم ٹھہرا، اور ان کو واضح کیا گیا کہ پاکستان میں خطرناک فرقہ و فتنہ وہ قادیانیت ہے، اور وہ تقریباً حکومت پر حاوی تھا. جب لیاقت علی خان سمجھ گیا کہ اب ان کی بےخکری کرنی ہے، تو راولپنڈی کے بھرے جلسے میں ان کو گولی مار دی گئی، اور ان کے بعد خواجہ نظیم الدین اور محمد علی چودھری اور سکندر مرزا اور ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء اور جونے جو جنرل مشرف اور ہر قیامت عمارت نوسا رفت منزل بدی گری پردہ. جو آیا اس نے ایک نیا کھیل کھولا، وہ چلا گیا اوروں کے حوالے کا، وہ اس سے بھی زیادہ سرگرم رہا. اب پھر زرداری صاحب کا دور آیا اور اس لالا کا زمانہ آ گیا. لالا نے ایک کارنامہ انجام دیا کہ اپنے دور میں جمعے کی تعطیل ختم کر کے اتوار مقرر کیا. خدا کے بندے جلدی اس گناہ سے پیچھے ہٹو، ہر طرف کئی پانی نہیں ہے، کئی گیس نہیں ہے، کئی بجلی نہیں ہے، حادثات ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں. ملک کے تورخم سے لے کر منوڑے تک اور پشاور سے لے کے کراچی تک بدامنی ہے، اور فکر مند وزیر اعظم ہے، یہ ماننا پڑے گا. تو یہ تب حکومت درست ہوگی کہ جمعے کی تعطیل سرکاری طور پر بحال ہو جائے. اور میں نے اس کے نام خط لکھا، میں نے سنم کو خط لکھا، اور خط میں اس کو یہ لکھا کہ آپ تقریر میں اور بیان میں اللہ کا نام بڑی عظمت سے لیتے ہیں، جو ایک مسلمان کا طریقہ کلام ہونا چاہیے، اور آپ اپنے آپ کو شریعت کا پابند سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے دور میں آپ نے جمعے کی سرکاری تعطیل ختم کر کے اس کی جگہ اتوار جیسے منحوس دن کو لگایا، جو آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. آپ جس ملک میں شاہی مہمان رہے وہاں بھی جمعے کی تعطیل ہے، بہت سارے اسلامی ملکوں کے اندر جمعے ہی کی تعطیل ہے. پاکستان میں بھی آپ سے پہلے ایک وزیر اعظم نے علماء کے کہنے سے جمعہ ہی مقرر کیا تھا، آپ نے جمعے کو ہٹا کے اتوار لگا کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی اور پورے ملک کے بیڑے کو دھکیلا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اختیارات کی قدر کرے اور ان دنوں کو سنہرا سمجھے، شاید کہ پھر ملے اور یہ سوقی نظر نہ ہو. یہ شعر لکھا ہے وہ، اور یہ خط میں نے اخبارات کے اول صفحے پہ شائع کیا تاکہ اتمام حجت رہے، کہ جس دور میں جمعے کی سرکاری تعطیل ختم کی گئی تو سارے مولوی بدھو نہیں تھے، اسلام جاننے والے اور شریعت کے ماہر علماء موجود تھے. چنانچہ سرفراز خان محقق نے، یوسف لدھیانوی نے اور دیگر قابل ترین بزرگوں نے اس زمانے میں وزیر اعظم نواز شریف کو لکھا، اور میں نے صنم کو خط لکھا اور خط میں اس کو یہ لکھا. وہ خط شائع ہے، وفاق نے بھی سنا ہے، دو دفعہ اپنے ماہنامے میں شائع کیا. میں نے لیلا فضل الرحمان کو کہا کہ آپ بھی اس پر قرارداد پیش کریں اور نیشنل اسمبلی میں بحث کریں. کتنا مواد میں نے مہیا کیا، جہان کے علوم اس میں جمع کیا. آپ وہ خط پڑھے تو صحیح. اور میں نے ثابت کیا کہ وزیر اعظم جرائم کا مرتکب ہوا ہے، جمعے کی سرکاری تعطیل ختم کر کے. ہفتے میں اگر ایک چھٹی ہے تو وہ صرف جمعہ ہے. جمعے جیسے دن ہمارے یہاں کوئی محترم مکرم نہیں ہے. تو یا تو آپ کوئی چھٹی نہ کریں، اور جب کر نہیں ہے تو جمعے کے دن کریں، تاکہ لوگ سویرے تیاری کریں، لوگ مسجد میں جائیں، نماز کے تیاری میں مشغول رہے. اب وہ پینٹ پتلون پہن کر کے دفتروں میں ہوتے ہیں اور عام نماز کی طرح ٹائی اور پتلون بندے ہوئے کسی جگہ جا کے گھس جاتے ہیں. جمعہ جمعہ نہیں رہا بلکہ جمعرات بنا، اور جمعہ جمعہ نہیں رہا سنیچر بن گیا. وہ خط میری طرف سے جو شائع ہے، عزیز ممایوں اور ان کے کار پرداد ان کی کاپیاں یہ درس کے اموات میں تقسیم کر لیں. اموات ان غیر و احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. کیا یاد رکھیں گے. اور جتنے علماء مجھے ملے سب نے کہا کہ آپ کا خط علم، درد، سوز اور حد درجے خیر خواہی پر مشتمل ہے. اور خط میں نے تب لکھا جب مجھے یقین ہوا کہ مولویوں کے پاس اس سلسلے میں ظاہری مواد نہیں ہے، اور وزیر اعظم کو مطمئن نہیں کر سکتے. میں نے وزیر اعظم سے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ جمعے کے سرکاری تعطیل کی شرعی حیثیت نہیں، یا آپ اس سلسلے میں گناہ کے مرتکب نہیں، یا آپ نے جمعہ ہٹا کے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، تو مجھے ان سے بات کرا دیں، میں آپ کی موجودگی میں ان کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. یہاں کراچی میں ایک ملواڑا ہے، اس نے ایک دو موقعوں پر کہا کہ ہفتے کے سات دن برابر ہے. میں نے اس کی طرف ایسا دیکھا، میں نے کہا یہ وہ شخص کا ہے جو قرآن کا منکر ہو اور سورہ جمعہ پر ایمان نہیں رکھتا ہو. قرآن کریم میں سورہ جمعہ ہے اور اس میں جمعے کا دن ہی مراد ہے، اور کوئی دن مراد نہیں ہے اس سے. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ سات دن برابر ہے، میرے نزدیک آپ ایمان و نکاح کی تجدید کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر لزوم کفر ہوا. تو ایسے لوگوں کو بھی دنیا مولوی سمجھتی ہے، کیا کرے. کچھ نہ کہے تو بھی مناسب نہیں، کچھ کہے تو بھی افسوس ہوتا ہے. وہ یو خواہ ڈانگ دے بل خواہ پڑانگ دے. وہ خط آپ کے پاس ریکارڈ میں ہونا چاہیے کہ آپ نے جن سے دور تفسیر پڑھایا، بعضوں نے حدیث پڑھی، جس دور اور زمانے میں ملک کے ایک وزیر اعظم نے جمعے کی سرکاری تعطیل ختم کر کے اس کی جگہ اتوار مقرر کیا، تو جتنے دل بے چین ہوئے تھے اور جتنے لوگ جلس گئے تھے اور جن کو درد اور غم ہوا تھا، ان میں ہمارا استاذ بھی تھا. اور انہوں نے وزیر اعظم کو ببانگ دہل اخبارات کے صفحہ اول پر یہ طویل خط شائع کیا. اللہ جانے کہ وہ مایوں کہیں سویا ہوا ہوتا ہے یا وہ کسی اور کارنامے میں لگا رہتا ہے. اتنی تفصیل سے بات ہوئی، فوراً خط یہاں لا کے رکھنا چاہیے تاکہ میں انہیں سناؤں لوگوں کو، اور قرآن کی تفسیر کا حصہ بنے. الحمدللہ. الحمدللہ. جب بھی ایسا موقع آیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ دلائل کی روشنی میں ایک اسلامی موقف کو مولویوں کی بے توجہی کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ کی دعاؤں سے یہ عجز آگے بڑھا ہے اور میں نے ایسے دلائل اور براہین کا انبار لگایا ہے. میں نے اسلامی 1400 سالہ تاریخ سے ایک عطر و نچوڑ نکالا. جمعۃ المبارک کے تقدس کے پیش نظر اس کی سرکاری تعطیل بحال کی جائے. شیخ الحدیث اس عجز کا وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے نام خط. محترم و مکرم وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب دامہ اقبالو، دعا و سلام کے بعد گزارش ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرتے رہے اور دین کے خلاف باتوں سے روکتے رہے، سورہ توبہ آیت نمبر 71. اور ایک ایسی قوم جنہوں نے ایک دوسرے کو غلط کاموں سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا انہیں سخت سزا دی گئی، سورہ مائدہ آیت نمبر 78-89. اللہ نے ایسے لوگوں پر بھی عذاب مسلط کیا جو اہم اور ضروری نصیحتوں کو نظر انداز کرتے تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 13. قرآن کریم میں اللہ نے بحر عبر کے عظیم بادشاہ اور رسول مرسل حضرت سلیمان کا ذکر کیا کہ ایک پرندے ہدہد نے ان سے ایک ضروری بات کہی، سورہ نمل آیت نمبر 23. تو پیغمبر اور بادشاہ وقت نے ہدہد کی بات سننے کے بعد اس کے مطابق اقدامات کیے، سورہ نمل آیت نمبر 27-28-44. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین والنصیحۃ، دین خیرخواہی کا نام ہے. آپ کے پوچھنے پر فرمایا کہ یہ خیرخواہی اللہ رسول کے خاطر مسلمان فرمان نواؤں تمام مسلمانوں کی ہونا چاہیے، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 13، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 54. ایک مسلمان فرمان نوا کی حیثیت سے آج جناب کا بھی دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ اہم اور ضروری باتوں پر توجہ دیں. خلیفہ عادل امیر المومنین عمر فاروق کو سر بازار ایک پریشان حال خاتون نے اپنی شکایت اور فریاد سنائی. آپ دیر تک ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کا مسئلہ حل کر کے آگے بڑھے، بخاری جلد 2 صفحہ 599. اس طرح امیر المومنین حضرت عمر قرآن کریم کا حکم سننے کے بعد وہیں ٹھہرتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے. وکان وقافا عند کتاب اللہ، بخاری جلد 2 صفحہ 669. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین ماننے کا پابند فرمایا، امیر اور رعایا ایک جیسے پابندے. کلکم رائن و اصول رعیتی العزیز، بخاری جل 1 صفحہ 324-347. محترم مکرم، میں پاکستان کا ایک عام شہری اور دینی مدرسے کا مدرس اور مسجد کا امام و خطیب ہوں. اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ سے وابستگی نصیب فرمائی. آپ کے تمام ادوار سیاست اور حکومت کا میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں. موجودہ دور میں آن محترم کے لب و لہجے میں خوب شیرینی اور چاشنی پیدا ہوئی اور آپ کے انداز فکر میں تدبر اور سیاسی طرز حیات میں سنجیدگی اور متانت دیکھنے میں آ رہی ہے. اللہ کا نام مبارک آپ بڑی عظمت و شوکت و جلالت سے لیتے ہیں. ایک مسلمان رہنما کی یہی شان ہونا چاہیے. یہ بھی محسوس ہوا کہ آپ اپنے ارادے سے سیاست میں بھی کسی گناہ کے ارتکاب کے لیے تیار نہیں. اللہ سب مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، لیکن آپ کی خیرخواہی، پوری امت کی خیرخواہی اور سرزمین پاکستان کے ساتھ ہمدردی کے پیش نظر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام میں یوم الجمعہ ہفتہ بھر کے ایام میں مبارک اور مقدس دن ہے. اسے تفاسیر معتبرہ میں عید المساکین کہا گیا. اللہ نے قرآن کریم میں اس دن کی فضیلت، اہمیت، ضرورت پر ایک مستقل سورہ جمعہ نازل فرمائی. صدہ احادیث مبارکہ اس کے فضائل و فوائد و برکات و آداب پر مشتمل ہے. فضائل جمعہ کتب احادیث کا ایک مستقل عنوان ہے. سیاح و سنن حسان کی کتب اس سے بھری پڑی ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اسلامی افواج کو حکم دیتے تھے کہ تم جمعرات سے شہروں کے قریب ہونے لگو اور نماز جمعہ پڑھ کر اس کے بعد اپنا کام کاج سفر جاری رکھو. العقد الفرید جلد 1 صفحہ 49، الفاروق صفحہ 217، المنہاج صفحہ 305. اور فرمائیے کہ جمعے کے اہتمام میں جمعرات سے افواج جیسے اہم طبقے کو پابند کیا جا رہا ہے، لہذا جمعے کا دن مذہبی ہونے کے علاوہ سرکاری تعطیل کا بھی دن ہے. یہ صرف ایک عام نماز نہیں جو عام نمازوں کی طرح پڑھ لی جائے، بلکہ اس کا اہتمام اور بہت سارے آداب بجا لانے کے لیے باقاعدہ تیاری کی ضرورت ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن کی چھٹی کی جائے؟ ان سے پوچھا جائے کہ کیا اتوار کے دن کی چھٹی کسی آیت حدیث تفسیر کی وجہ سے کی گئی یا دنیائی عیسائیت کے تسلط اور غلبے کے ماننے کی وجہ سے؟ واضح ہے کہ ہفتے کا دن یہود کے یہاں مذہبی دن ہے، اور یوم السبت ہفتے کا دن کو آج بھی تل ابیب میں چھٹی ہوتی ہے، اور چونکہ دنیا کے اکثر حصوں پر عیسائی راج رہا ہے اس واسطے اتوار کی چھٹی منائی جاتی ہے. آن محترم، جس اسلامی ملک اور مرکز ایمان میں سیاسی مہمانی گزار کر تشریف لائے، یعنی سعودی عرب میں بھی الحمدللہ جمعہ مبارک کو پورا ملک کے مذہبی اور سیاسی چھٹی ہوتی ہے. قریب ملک افغانستان میں بھی جب امارات اسلامیہ موجود تھی تو سرکاری چھٹی جمعے کو ہوتی تھی. ہاں جناب، کے گزشتہ دور میں وزارت عظمیٰ میں جمعہ مبارک کی یہ شان مجروح ہوئی. ملک کے مقتدر مذہبی سیاسی اور سماجی طبقات نے مختلف اوقات میں اس پر اپنی ناراضگی ظاہر فرمائی اور جمعے کے سرکاری تعطیل کی بحالی کا مطالبہ فرمایا. آپ کو اللہ نے تیسری مرتبہ ایک زرین موقع اور بیشبہ وقت نصیب کیا. ہمت فرمائیے اور بغیر تاخیر کے خدا کے دیے ہوئے اس عظیم مینڈیٹ اور اس موہوبہ وزارت عظمیٰ اور سیاسی گنگرج جیسے خدائی احسان کا عملی شکر بجا لاتے ہوئے جمعہ مبارک کی تعطیل بحال فرمائیے، اور اس سلسلے میں اپنے فرائض منصبی کو خوب خوب استعمال فرمائیے. اب کیسے جو ملے ہو تو جی بھر کے دیکھ لو، شاید کہ پھر ملے ہو یہ ذوق نظر نہ ہو. میں اس سلسلے میں آج جناب کی بر وقت توجہ، قیمتی اعلان اور مضبوط اقدامات کا منتظر رہوں گا. پوری قوم مسلمانوں کا عظیم دھڑا، پاکستان کا چپا چپا اور پورے عالم اسلام کی منتظر نگاہیں اور شاکران ادائیں آپ کے ساتھ رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت فرمائے اور ملک و ملت کی خیرخواہی، حفاظت، فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات آپ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محترم کو اور آپ کے مخلص ساتھیوں کو بھرپور توفیق نصیب فرمائے. باری دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے، ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے. عاجز اور فقیر، آگے میرے دستخطوں پتہ ہے، یہ پورا خط اس کے نام شائع ہے، اونچے اخبارات کے اول صفحے پہ لاکھوں روپے اس کے ادا کیے گئے مخلصین نے تاکہ ریکارڈ رہے اور جمعے کی عظمت اور جمعے کا تبرک و تقدس مسلمانوں کو پتہ چلے کہ جمعے کی تعطیل اٹھا کر جو اتوار کر دیا گیا ظلم عظیم ہوا ہے، سیاہ رات لٹائی گئی ہے اور مسلمانوں سے عظیم مذہبی سرمایہ چھینا گیا ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر دفر نہ کرتا اللہ لوگوں کو بعض کو بعض سے، لفسدت الارض، روئے زمین میں فساد ہوا ہوتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ فضل والے کائنات پر. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں خدا کی ہم پڑھتے ہیں آپ پر برحق. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ سچے پیغمبروں میں سے. اللہ اکبر و کبیرہ. تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ جتنے انبیاء گزرے ہیں جن کے واقعات مختلف طریقوں سے سامنے آئے، فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. چنانچہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے باتیں کی، جیسے آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، بعضوں کے ویسے درجے بلند کیے جیسے داؤد علیہ السلام کو کرامات دی اور سلیمان علیہ السلام کو بحر و بر جن و انس کا بادشاہ بنایا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم دے چکے عیسی ابن مریم کو بھی کھلے معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے تائید کی جبریل ساتھ کر کے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں. ولیکن اختلفوا، لیکن اختلاف کرنے لگے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں بعض ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بعضوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے، اللہ اپنے ارادے میں مالک و مختار ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، انبیاء میں بھی درجات ہیں، صحابہ میں بھی درجات ہیں. ابو بکر سب سے اعلیٰ ہے، عمر ان کے بعد، عثمان ان کے بعد، علی ان کے بعد، اشرا مبشرا بدریین. قرآن کریم کی سورتوں میں بھی تفاضل ہے، تناقص کوئی نہیں ہے، کم کوئی نہیں، بڑھ کر تو ہے یا کم از کم برابر، کمی کوئی نہیں. ما ننسخ من آیتنا وننسیہ نات بخیر منہا او مثلیہ، خیر یا مثل، اس سے کم نہیں، اس لیے تناقص نہیں. یا ایھا الذین، یہاں تک تیسرا مرحلہ جہاد فی سبیل اللہ کا مکمل ہو گیا، جو لیس البر بأن تأتوا البیوت شروع ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے رسالت بما رد شبہات کے تھی، اور اس سے پہلے سو آیات میں خدا کی توحید تھی. توحید اور رسالت کے ضمن میں تہذیب الاخلاق تھے، اور جہاد کے ضمن میں تدبیر المنزل اور سیاست المدنیہ جیسے ضروری امور نبھائے گئے. اب وہ چوتھا مرحلہ انفاق فی سبیل اللہ، کہ دین پر خرچ کرنا ضروری ہے. جب تک تم دین پر خرچ نہیں کرو گے، دین ترقی نہیں کرے گا، دین کے لوگ کام نہیں کر سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ہم نے دیا ہے، مال اصل ہمارا ہے، ہم دے چکے ہیں، تو ہمارے دینے سے اور ہمارے کہنے سے خرچ نہیں کرو گے. من قبل ایاتی یوم، ایک ایسا دن آنے والا ہے، لا بیع فیہ، اس میں خرید فروخ نہیں ہوگی، ولا خلا، نہ دوستی ہوگی، ولا شفا، نہ سفارش چلے. دنیا چین تین چیزوں سے آباد ہے، یا تو سرمایہ ہے، مہنگا خریدو مگر اپنے آپ کو آرام و عزت پہنچاؤ. فرمایا لا یوم لا بیع فی، اور پھر دوسرا یہ کہ انسان دوستیوں سے کام لیتا ہے، اور تیسرا یہ کہ آدمی کوئی سورس لڑائے. اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو والکافرون هم الظالمون، کافر تو ہے ہی ظالم، یہ ہر ایک کے ساتھ لگ رہا ہے. خرچ کرو، کیونکہ قیامت کے دن کوئی چیز نہیں کام آئے گی سوائے نیکی کے، اور کافر کی تو نیکی ہے ہی نہیں، وہ بہت بڑا ظالم ہے. انفقو مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم مسلط ہو جائے گا، سارے خزانے جائیداد بینک بیلنس گھر بار سب کچھ لوٹ لے گا، سب کچھ لوٹ لے گا. اے ایمان والو، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. مال جو خرچ نہیں کرتا وہ تین باتوں کا انتظار کرتا ہے، کہ کوئی تجارت کر لوں گا، لا بیع فی، تجارت نہیں چلے گی قیامت کے دن. کسی کے ساتھ دوستی اور تعلق پر خرچ کر لوں گا, لا خلہ, کسی کے کہنے سے ولا شفا. تو جس دن نہ بے ہو نہ خلہ ہو نہ شفا ہو, اس دن جو محروم ہوا وہ کافر ہوگا. والکافرون هم الظالمون. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے نہیں ہے مگر وہ ہو, یہ توحید کا وہ عنوان جو سورت کا موضوع و مقصود ہے. العبادت المخلص للہ وحدہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم وإلهكم إله واحد. اور یہاں سے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے نہیں ہے معبود مگر وہی ہے. لفظ اللہ, لفظ ہو, الحی, القیوم, یہ سارے ضمائر و ضوائر اکٹھے کر کے 18 مقامات الوہیت آیت الکرسی میں ہے. 18 مقامات الوہیت کے. لا تاخذہ, اس کا مرجع بھی نہیں پکڑتی ہے اس کو سنت النین ولا اونگ ولا نوم اور نہ نین, نہ آگت جھوٹا راضی اور نہ خوب راضی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اس اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. لہو اس کا مرجع, من ذا الذی یشفع عندہ, مرجع, الا باذنہ, مرجع, یعلم, اس کا ضمیر راجع ہے بھائی. ما بین ایدیہم وما خلفہم, کون ہے جو سفارش کرے اس کے سامنے سوائے اس کی اجازت کے, وہ جانتے آگے پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علمی, اور یہ لوگ نہیں جانتے اس کو کچھ بھی. الا بما شاء, مگر وہ جو چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, بڑی ہے کرسی اس کی آسمان و زمین سے. کرسیہ, قال سعید بن جبیر, اے علمہ, اللہ کی کرسی, اللہ کا علم, اللہ کی قدرت, اللہ کی الوہیت, شان و صفت مؤول ہے. بخاری خود مؤول ہے, وہ تاویلات لا رہے ہیں. وسیع ہے اس کی کرسی, کرسی پر بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واس فرمایا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر آپ نے نماز نہیں پڑھی, نماز کے وقت کرسی ہٹا دی. اور نیچے صف میں اترے. اس لیے ہندوستان سے ایک تحریر نکلی, اس میں یہ کہ کرسی پر بیٹھ کر قطعاً نماز نہیں ہوتی. ہم نے بھی لوگوں کی اطلاع کے لیے الاحسن میں شائع کیا, لیکن اس سے اتفاق نہیں کیا. الگ تحقیق معذور کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے. جب صف میں بیٹھ کر سجدے پر قادر نہ ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے, لیکن جب کرسی پر بیٹھے گا تو سامنے نہ تختہ لگائے گا اور نہ تکیہ رکھے گا. ولا يرفع الى وجهه شيئا ليسجد عليه, بس رکوع کے لیے اشارہ کرے اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ کرے. پیغمبر نے جس کے آگے تکیہ دے گا پھینکا, جس کے آگے تختہ دے گا پھینکا. اور ایک بات یہ کہ جب کرسی پر معذور بیٹھ کے نماز پڑھے تو وہ قیام نہیں کرے گا. کرسی کے آگے کھڑے ہو کر کے جو بتھڑا کھڑا ہوتا ہے مجسمہ, اس کی کوئی ضرورت نہیں. فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے وکتب المذہب کلہم متفقون علی ھذا, مذہب کی تمام کتابوں میں یہ ہے کہ جب سجدے پر قادر نہیں ہے اور اشارے سے سجدہ کرے گا تو یہ شخص قیام بھی نہیں کرے گا. تو جہاں جہاں صفوں کے اندر کرسیوں کے آگے لوگ کھڑے ہیں وہاں کے امام اجہل الجاہلین، فقہ سے بے خبر اور منحرف ہے. اور جو بزرگ سامنے تکیہ رکھتے ہیں یا میز لگاتے ہیں انہیں وہ احادیث معلوم نہیں جن میں پیغمبر سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تکیہ کیوں رکھتے ہو، لکڑی کیوں رکھتے ہو، بس اشارہ کافی ہے. سوسائٹی میں ایک مسجد میں نکاح پڑھنے گیا، مسجد ساری میز کرسیوں سے بھری ہوئی تھی، ایسے جیسے کوئی بچوں کا اسکول ہو. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ معذور لوگ، تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہو گیا، معذوری نہ گئے، اٹینشن اٹینشن، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، سارے مساٹیر آ گئے. ہاں مساٹیر اور کرسیوں پر بیٹھ گیا. امام وہاں کا بنوری ٹاؤن کا استاد تھا نہیں. میں نے کہا جب وہ آئے تو ان سے کہو، میرا کہو کہ بنوری ٹاؤن سے فتوا لے لے اور اس پر مہر لگوا لے کہ نمازی معذور جب کرسی پر نماز پڑھے گا تو اس کے آگے کوئی تختہ یا میز کوئی چیز ہو جس پر سجدہ کرے، اور بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء سے مہر لگا لے. ہمیں اگلے دن ایک اور نکاح پڑھنے آؤں گا. اس نے استفتا کیا، بنوری ٹاؤن گیا. برادر مفتی عبد المجید شہید موجود تھے، اس نے کہا تختے اور بینچ ہٹاؤ، ہم کیوں غلط مسئلے پہ مور لگا لیں؟ نہیں، مور نہیں لگا لی، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. چنانچہ اگلی مرتبہ جب میں گیا تو مسجد بن چکی تھی، وہ چرچ کا نقشہ جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. عوام سے گلہ ہم کرتے ہیں کہ وہ نقصانات کرتے ہیں. یہ بے علم امام، یہ بے خبر خطیب، یہ رسمی طور پر مدرسوں سے پڑھ کر فقہ کا شکست خوردہ اور فقہ سے منحرف ڈوڑی غڑب، اس نے کتنے نقصانات کیے. اس کے ہوتے ہوئے مسائل کچل رہا ہے اور فقہ کا خون کیا جا رہا ہے. افسوس صد افسوس، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جن سے امید وفا تھی وہ بے وفا نکلے، جن کے ذمے فقہ آگے بڑھانا تھا، عوام میں مسائل کا راج قائم کرنا تھا، ان کے جہل کو دور کرنا تھا، وہ خود ان جاہلوں میں مل کر ان سے بدتر جاہل ہو گئے. وہ ایک امام نے نماز پڑھائی نا، اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو بعض لوگوں نے کہا نماز ہوئی، بعض نے کہا نہیں ہوئی. تو امام ان سے پوچھتا ہے کہ جلدی فیصلہ کرو، اگر نہیں ہوئی تو پڑھا لوں اور اگر ہوئی ہے تو جاؤں. وی نم نسرے وی پتے وی لانت شپاغ سی چتے تیرا ہوتے دام ملا دے دم کتاب نویلی دا آغا پتے دے وی نم نسرے وی پتے وی لانت تی پاغ فر جو چتے تیرا ہوتے. یہ مسئلہ عوام طے کریں گے کہ نماز بھی ہے نہیں. یہ گدنما جو شکل دو ٹانگوں والا کڑا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک امام مستقل مزاج ہے، اسے یقین ہے کہ نماز صحیح ہے، ساری قوم غلط ہے. غلط ہو بیٹھا نہ، سیدھے ہو جاؤ. ایک دفعہ محمد انور شاہ نے تراویح پڑھائی، تراویح میں یہ خیال ہوا کہ شاید ایک رکعت ہوئی، تو اس نے کہا میں رکوع تقسیم کر کے آیا ہوں، بیس رکعت بیس رکوع، نہ ایک رکوع زیادہ ہے اور نہ کم ہے، تو رکعتوں میں کیسے فرق آئے؟ تو میں نے کہا جب امام علی الیقین ہو، قوم کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ اکبر. میں نے ہمیشہ طلبہ کو کہا ہے اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ انسانیت سیکھو اور فقہ میں ماہر ہو جاؤ. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف، جتنا عیب انسان میں ہے، جتنی کمی ہے، وہ فقہ کی کمی کی وجہ سے. کسی میں جو بھی کمال آئے گا وہ فقہ سے آئے گا. لا الہ الا اللہ، آیت الکرسی بہترین آیات میں سے ہے جو مسلمانوں کا عمل ہے، وظیفہ ہے. اور آپ نے صحابہ مقرر کیے نگرانی کے لیے، اور جن آتا تھا شیطان اور وہ پکڑ لیتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ بس آیت الکرسی پڑھا کرو تو پھر ہم نہیں آ سکتے. آپ نے کہا کان کذوبا وقال صادقا، خود تو جھوٹا تھا لیکن آیت الکرسی کی فضیلت صحیح بتائی. یہ سورت عجیب و شان ہے، ہر نماز میں آگے پیچھے پڑھنا چاہیے. سنت طریقہ تو ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے پڑھ لی جائے، اگر رہ گئی تو سنتوں کے بعد، لیکن اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے. اور جب ضرورت شدید ہو تو پانچ دفعہ پڑھے. موجودہ دور میں حالات ابتر ہے، موسم خراب ہے، شہری آلودگی ہے، نیک لوگ اور اہل حق نشانے پر ہیں. اس لیے عاجز اور فقیر نے طلباء سے کہا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ پڑھے، سینکڑوں مرتبہ پڑھے روزانہ. کسی عمل پر تب قدرت حاصل ہوگی کہ آپ ناغہ نہ کریں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی. وہ زندہ ہے اور زندہ رکھتا ہے، وہ قائم دائم ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اس کیا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، کون ہے وہ جو اس کے سامنے سفارش کرے سوائے اس کے حکم کے؟ وہ جانتے ہیں لوگ آگے اور پیچھے، اور یہ نہیں جانتے اس کے علم میں سے کچھ بھی، مگر وہ جو چاہے. اس کی کرسی بڑی ہے آسمان و زمین سے. ولا یعود و حفظ ہوما، آد یعود کے معنی تکنا، اور نہیں تکا سکتی ہے ان کو دونوں کی حفاظت. وہ ولا علی العظیم، وہ بزرگ و برتر ہے. اس زمانے میں یہاں میں بہت ترجمے پڑھتا تھا. لا اکراہ فی الدین، کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے دین کے لیے، واعظ کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، درس دینا ہے، لیکن جب وہ دین قبول کر لے اور پھر غلطی کر لے تو چوری پر ہاتھ کٹے گا، زنا پر کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار ہوگا. تو دین کے لیے بطور تبلیغ کے اکراہ نہیں ہے. اور تبلیغی جماعت کہیں گئی تھی، کسی ملک گئی تھی، صورتحال ایسی بنی کہ اس ملک کے بادشاہ اور ان کے اہل خانہ کو بھی دعوت دینے کے لیے یہ پہنچ گئے. تو ہر جگہ پہنچتے ہیں نا، وہ سنگاریوں کے ہاں اور وہ گویوں کے ہاں اور ناچنے والوں کے ہاں، سب جگہ غریب جاتے ہیں. گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. تبلیغ والے غریب ہمارے بھائی ہیں، ہمارا سرمایہ ہے. تو ملک کے بادشاہ کو دعوت دی، اس کی بیوی اور بیٹی بھی تھی، وہ بھی تیار ہو گئی جانے کے لیے جہاں ان کا تبلیغی اجتماع تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کوئی دوپٹہ یا برقعہ نہیں لیں گے. یہ بڑے حیران ہو گئے، فوراً آپس میں مشورہ کرنے لگے. اللہ نے ان کے دل و دماغ میں زبردست بات ڈالی، اور ان کو کہا کہ یہاں سے لے کر کے اجتماع کی جگہ تک 3 گھنٹے کا راستہ ہے بائی روڈ کا، اس میں آپ ہماری بات مان لیں اور ہم جو چادریں دوپٹے لائیں یہ سر پہ ڈالیں، اور اجتماع میں آپ دن بھر رہے گی 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے، اس میں آپ بغیر معاف تصادی عورت ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے. چنانچہ اس ملک کے بادشاہ کی بیوی اور بیٹی نے، ان کے ساتھ اور بھی عورتیں ہوگی، انہوں نے جو چادریں اور رومال اور دوپٹے پیش کیے وہ اپنے اوپر ڈال لیے اور گاڑی میں بیٹھ گئی. وہاں جب پہنچ گئی 8-10 گھنٹے دن گزارا، رات گزر گئی، ان لڑکی نے کہا میں ایک دن اور رہوں گی، مجھے بڑا مزہ آیا. 2-3 دن گزر گئے، اجتماع بھی ختم ہو رہا تھا. وہ بادشاہ کی بیٹی اور بیوی ان دونوں نے کہا کہ ہم اب گھر جانے سے پہلے دکان چلیں گے اور اپنے لیے دوپٹے اور برقعے خریدیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنی عورتیں برقعے اور دوپٹوں میں تھیں وہ سب خوبصورت تھی، ان پر نور تھا، چمک رہی تھی، اور صرف ہم تھے منحوس اور ہماری شکلیں ان میں بالکل اجنبی تھی. چنانچہ وہ بڑے مارکیٹ میں گئی تبلیغی گاڑیوں میں اور انہوں نے اپنے لیے برقعے اور بڑی بڑی شالیں خریدی. بادشاہ کو جب پتہ چلا وہ تبلیغ والوں کا شکریہ ادا کرنے آیا. اس نے کہا اس وجہ سے تو کئی سال سے ہم حج کرنے نہیں گئے کہ وہاں پر امیگریشن ہے کہ خاتون با پردہ ہو. یہ پردہ کرتی نہیں تھی. بس ابھی میں سعودی کونسلیٹ سے کہتا ہوں اس سال ہم حج کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تبلیغ میں ایسی خیر و برکت ڈالی. ایک دفعہ میں لاہور گیا، وہاں کے دوستوں نے کہا کہ سیر کرتے ہیں، آپ کہیں جاتے نہیں ہیں، بس مدرسے میں پڑھاتے رہتے ہیں، تو سیر کرتے ہیں لاہور کی، کہاں سے شروع کریں؟ میں نے کہا رائےوند سے شروع، رائےوند سے کریں، وہ اہل حق کا مرکز ہے، وہاں پوری دنیا انسانیت کی فکر ہوتی ہے، وہاں احیاء دین کا ایک عظیم نظام ہے. میں وہاں گیا اور میں نے وہاں چکر لگایا. مغرب کے آس پاس یہ طارق جمیل کو میں نے دیکھا، دور سے مجھے سلام کیا. بعد میں تو یہاں آنے لگا، سب جمعے یہاں پڑھتے رہا. اب کہیں حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو پوری اجازت لیتا ہے، دعائیں لیتا ہے، بہت ادب و احترام ظاہری کرتا ہے. اس وقت دور سے مجھے ایسا کیا. سر راہ ملاقات بھی اکثر، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں، لیکن مولانا احسان صاحب واقعی امت کا محسن ہے. اس نے مجھے کہا کب آئے ہو؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ ہو گیا. کہ بھائی عبد الوہاب سے تو مل لو. میں نے کہا مغرب کا بھائی، مغرب ان کے کمرے میں پڑھ لیتے ہیں نا. وہ غریب واپس مڑ گئے، بھائی عبدالوہاب کے کمرے میں لے گئے. مغرب کی نماز کے بعد بھائی عبدالوہاب کے بیان کا اعلان ہوا، لیکن بھائی عبدالوہاب کی اللہ تعالی عمر میں برکت دے اور ان کا تبلیغی قد کاٹ دیر تک سلامت رکھے. وہ آئے اور کہا آپ سے باتیں بھی بہت ضروری، یہ بھی بہت ضروری ہے. اس وقت اس شخص کو بہت تیز کشف ہوا، نہایت تیز کشف، میں نے ایسا دیکھا نہیں. اور 2 گھنٹے کی مجلس میں اس نے مولانا مفتی محمود اور یوسف بن نوری کی کرامات بیان کی. تیز ترین کشف ہوا ہے. اتنی زیادہ محنت اور اللہ کے دین کی فکر کرنے کے بعد زڑے چ خدے کاندی رو خان جام د جم شی اور پدی جام کے ورخارا تمام عالم شی. میں بھی بڑا حیران ہو گیا. ان میں سے ایک واقعہ یہ سنایا کہ ایک ملک میں ہم تبلیغ کے لیے گئے اور اتفاق سے نظام الدین کے بزرگ بھی ساتھ تھے، ہندوستان والے. بہت موقر جماعت بنی، لیکن ہمارے وہاں پہنچتے ہی اس ملک کے طرف سے اعلان ہوا کہ یہاں کسی اسلامی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اور یہ حالت تھی کہ کوئی شخص ہم سے کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہا تھا، ہم بہت پریشان تھے، اپنے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، مسجد میں جائے تو وہ معذرت کرے، کسی دکاندار کسی اور سے تو وہ کہے کہ آپ کو پتہ نہیں کتنا سخت اعلان ہوا، کہا اتنے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک اجلاس ہے کئی ملکوں کا، اور پاکستان کی طرف سے جو وفد آیا ہے اس میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے، بھائی عبد الوہاب نے کہا کہ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ہم حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ان کو اپنا تمام سرگزشت داستان درد و غم سنایا، کہ حضرت مفتی صاحب بے انتہا فکر مند ہو گئے، اور انہوں نے کہا آپ دعا کریں میں کوشش کرتا ہوں، یہ پابندی آپ سے فوراً ہٹواتا ہوں. چنانچہ اجلاس شروع ہوا، ملکوں کا جو حکمران اور ان کے وفود آئے تھے ان کا اجلاس شروع ہوا، اجلاس کا ایجنڈا تھا عالم میں قیام امن اور دہشت اور وحشت کیسے ختم ہوگی. حضرت مفتی صاحب نے گزارش کی کہ مجھے اس پر بولنے کا موقع دیا جائے، پاکستان کے مندوب کی حیثیت سے آپ نے تقریر کی، اور آپ نے امن کی ضرورت، امن کی فضیلت، امن کا ماحول، امن کے قیام کے وجوہ، امن کے نقصان، امن کو نقصان پہنچنے والے وجوہ، تو انہوں نے کہا یہ کس طرح ہوگا؟ آپ نے کہا ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، وہ لوگوں کو صرف اور صرف دین بتاتے ہیں، خیر اور عدل اور شرافت سکھاتے ہیں. اس بادشاہ نے کہا ان کو یہاں بھیجو، آپ نے کہا وہ آ چکے ہیں، ان پر پابندی لگی ہے. آپ نے وزیر کو فوراً دے کر نشریات کو کہا ابھی ٹیلی ویژن پہ اعلان کرو کہ وہ جہاں ہے انہیں فل اجازت. سون سونار کے وہ ایک لوہار کی، بھائی عبد الوہاب صاحب نے چہرے اور آنکھوں کے آبشار کے اندر مفتی صاحب کی یہ کرامت سنائی، اور فرمایا لمحوں میں ریڈیو اور ٹیلی ویژنوں سے اعلانات ہوئے کہ تبلیغی جماعت جو پاکستان یا ہندوستان سے آئی ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملے اور امن و آشفتگی آگے بڑھائے. تبلیغی موقف اور ان کے بعض وجوہ کی اصلاح علماء پر فرض ہے، لیکن اس سے کوئی کم دید اور نادید یہ سمجھے کہ ہم ان کے مخالف ہیں یا وہ اور ہے اور ہم اور ہیں، اس جیسے اجہل الجاہلین دنیا میں نہیں ہو. لا اکراہ فی الدین، کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے دین کے لیے، تبلیغ میں اکراہ نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں تبلیغی کی زبان نرم ہونا چاہیے، تبلیغ والے نہیں کہہ سکتے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، وہ شیرین زبان والے ہیں، وہ تو شکار کرنے والے ہیں، شکاری وہی سیٹی بجاتا ہے جو پرندہ پسند کرتا ہے. لیکن جب ان کے ہاں وہ آنے لگتے ہیں تو وہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، وہ اسکول سے بچوں کو نکال کے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، ان کے گھروں میں پردہ آ جاتا ہے، وہ بینک کی حرام ملازمتوں سے استعفے دے دیتے ہیں، اور سارا جہان اس کا گواہ ہے کہ ماحول کے اصلاح پر، امن اور عدل کے قیام پر تبلیغ جماعت کے اللہ کو احسانات ہیں. کون ظالم اور بے انصاف اس کا انکار کرے گا؟ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ چندہ دیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ خود چلے بندہ دے، جب آپ چلیں گے تو پیسے ساتھ جائیں گے. بڑے ہوشیار ہیں. چندہ نہیں مانگتے. سعید قادری جب بدعتی ہو چکا تھا تو لوگوں سے کہتا تھا یہ چندہ نہیں مانگتے بندہ مانگتے ہیں. بندہ اس لیے مانگتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ آئے سب کچھ آ جائے گا. الحمدللہ خدا تعالیٰ ان کے راستے ہموار رکھے, ان کی عزت اور ان کا شرف بلند فرمائے, اور اللہ پورے عالم میں تبلیغی راستے ہموار فرمائے, تبلیغی روشنی سے کفر کی عمارت منور فرمائے, وہاں کے ایوانوں میں توحید و سنت کے ترانے بلند فرمائے. لا اکراہ فی الدین, کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے دین کے لیے. دین تو پیار سے آئے گا, دین تو خوش دلی سے آئے گا, لیکن جب دین پر آ جائے تو پھر بے شک آپ اسے سخت سے سخت احکام بتائیں گے. فقہا نے اس کی مثال دی کہ ایک کافر جب آپ سے کہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں ختنہ نہیں کروں گا, اب اگر آپ نے کم فقہ پڑھا ہے, پڑھا ہی نہیں ہے, پڑھتے کہاں ہیں, تو آپ کہیں گے کہ تو بہت ضروری ہے, ادھر ضروری بچیا. تو آپ ان کو کہیں کہ ختنہ سنت ہے اور پردہ فرض ہے, لہذا آپ کے ذمہ ختنہ نہیں, آپ بالغ ہیں. دیکھیے تفسیر مزہری قاری ثناء اللہ پانی پتی اور تمام کتب فقہ, لیکن جب وہ اسلام لے آئے اور مسلمان ہو جائے, نماز روزے زکات و حج کا پابند ہو جائے, تو پھر وہ پوچھے گا کہ مجھے تو سنت طریقے سے رہنا ہے, تو پھر آپ ان کو طریقہ بتائیں گے کہ یا خود سیکھ لے یا ڈاکٹر سے کہے, ایک بیماری سمجھ کر یا اپنی گھر والی کو سکھائے. اس لیے کہتے ہیں کہ کم علم سے نقصان ہوتا ہے, کم علم سے نقصان ہوتا ہے. وہ جس کا پورا علم ہے وہ فوراً جواب دے گا کہ اس جسم کو چھپانا فرض ہے, ستر عورت فرض ہے, اور خیتان سنت ہے, اور سنت کے لیے فرض نہیں, فرض کے لیے سنت ترک ہوتی ہے, کوئی ضرورت نہیں. اور جب وہ ٹھیک ہو جائے, مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری لے کر آئے تھے, ایک پنڈت آیا, وہ ہندوؤں کا جو مذہبی مولوی ہوتا ہے, وہ آیا. کیا لکھ رہے ہو مولوی جی؟ کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے. اچھا دیکھو, اگر میں کلمہ پڑھوں مسلمان ہو جاؤں تو پھر مجھ سے آپ یہ کٹوائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا اس کو تیز کریں گے. تیز دیکھو نا, اس کے سر پر جو اتنا بڑا ٹاپ پڑا ہوا ہے ہیلمیٹ, تو وہ اندر جا بھی نہیں سکتا. ہیلمیٹ ہٹاؤ, صرف سر نکالو, اب چھوٹے سوراخ میں بھی اس کو رکھوں گے شیر کی طرح جائے گا. تو مولانا نے عجیب طریقے سے سمجھایا, ذرا مولانا کا طریقہ سن لو. مولانا نے کہا کہ دیکھو یہ قلم ہے نا, یہ میں اس سے لکھتا ہوں تو کبھی کبھی یہ نہیں لکھتا, تو پھر میں چاقو سے اس کو کاٹتا ہوں تو پھر صحیح ہو جاتا ہے, لکھنے شروع کرتا ہے. وہ سمجھ گیا اس نے. مولوی جی سمجھ گیا. لکھا ہے کہ وہ اسلام نہیں لایا اور ختنہ کرایا اپنا. کہتا ہے یہ تو کام بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے سر سے یہ جو ہے نا بیکار ہیلمیٹ اتارنا ہے. لا الہ الا اللہ, کم علم سے بے انتہا نقصان ہوتا ہے. طلبہ کو قرآن کے ترجمہ تفسیر اور فقہ میں بے انتہا عبور حاصل کرنا ہے. کوئی مجبور نہیں کیا جائے گا دین کے لیے. قد تبین الرشد من الغی, یقیناً واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. الرشد ہدایت, اور غی, غی کے معنی غواوت یعنی دلالت. سنا ہے پنجپیر مولانا نے کوئی کتاب لکھی تھی, اس کا نام تھا ارشاد الغی, لیکن سامنے نہیں آئی, شاید مخطوطہ رہ گیا. ارشاد الغی, فمن یکفر بالطاغوت، جو انکار کر لے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان رکھے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس مضبوط پکڑا اس نے کھڑا پختہ، لن فصام لہا، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں اسلام کا جو کڑا ہے. واللہ سمیع و علیم، اور اللہ سننے اور جاننے والا، اللہ سننے اور جاننے والا. طاغوت سے مراد شیطان ہے، سرکش. اللہ اکبر و کبیر. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ایمان والوں کے، یخرجہم من الظلمات الى النور، تو دوست دوست کے لیے کام کرتا ہے. دوست کا کام کیا ہے؟ دوست آ بہشت کی گیرد دست دوست، در پریشان حالیوں درماندگی. دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑے، اس کو کہا گرنے نہیں دوں گا، آپ اطمینان رکھے، میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں گریں گے، ذلیل نہیں ہونے دوں گا. دوست بشمار آنکھ در نامت زنت، لاف یاری و برادر خواندگی. اس کو دوست نہ سمجھو جب دسترخوان بچا ہوا ہو، گرم گرم بریانی پلاؤ اور کور میں تافتا ہے، ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے، اب کے یہاں بڑا مزہ آتا ہے. اس طرح دوستو روٹی خور بہت ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں یہ روٹی خور ہے، یہ دوست تھوڑے ہی ہے. دوست آ باشد کے گیرد دست دوست، دوست دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے، در پریشان حالی او در ماندگی. پریشانی اور جب گرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ہاتھ دیتا ہے کہ نہ آپ ساتھ رہیں. اللہ اکبر. وہی پغم شریک میں پیدان کو، دنیا میں چانکڑا گٹ پہ گٹو گردی دما، لا الہ الا اللہ، آؤ بے وفا یا رکھ دے دیواخلا، د جندان دے پمر خوشال یام، کم اصل یار بد یار نشی، کدزڑ غواخ ور کمی سر بسنڈی نا، لا الہ الا اللہ، دبی غیرتوں کسی ڈکے، زغیرتی اشنا د کمارا ولا ما. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ایمان والوں کے، یخرجہم من الظلمات الى النور، ظلمتوں سے نکال کے ایمان کی روشنی کی طرف لاتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فرمائے اللہ ایمان والوں کے دوست ہے تو ظلمتوں سے نور کی طرف لائے گا، اور والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاء احب الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالیں گے ان کو اسلام کی روشنی سے کفر و شرک اور بدعت کے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ واقعی اس میں ہمیشہ رہیں گے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے امام طحاوی نے عقیدت التحاویہ میں نقل کیا ہے، المومنون اولیاء الرحمن، مسلمان سب اللہ کے سچے دوست. اس لیے کہتے ہیں ہر مومن ولی اللہ ہے، ہر مومن مسلم. آیت کہتی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جب آپ اسے مومن مان رہے تو یہ مانیں گے کہ اللہ اس کا دوست ہے، جب اللہ اس کا دوست ہے تو وہ خدا کا دوست ہے، تو دوست کو ولی کہتے ہیں. ولی اس کو نہیں کہتے جو ہوا میں اڑے، ولی اس کو نہیں کہتے جو دریا میں نہ ڈوبے، ولی اس کو کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا متبع سننا دو.
شیخ الطائفہ اور سید المشائخ ابو القاسم جنید بغدادی کی خدمت میں کوئی شخص آیا، برسوں رہا، جب روانہ ہو گیا تو شیخ نے پوچھا کیوں آئے تھے؟ کہہ رہا کرامت دیکھنا آیا تھا لیکن نہیں دیکھی. کہا سال بھر رہے اور کرامت نہیں دیکھی؟ کہا کہ نہیں میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو اس نے کہا اس سال بھر میں کوئی ایسا عمل دیکھا ہے جو سنت کے خلاف ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھا. تو آپ نے کہا مومن کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند رہے. ہمارے استاد مولانا بنوری فرماتے تھے کہ ڈھاکے میں ایک اجلاس تھا جلے علماء کا.
اجلاس کا مقصد موجودہ دور اور اسلام تھا. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں بعض مسائل سے پیچھے ہٹنا چاہیے، رکاوٹ ہو رہی ہے. فرمایا مجھے ظہر کے بعد مقالہ پڑھنا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہے اور زور سے پڑھ رہا ہوں، اور اتنا زور سے کہ زمین سے میرے پیر اٹھ رہے ہیں. الا لا سعادت ولا فلاح الا فی سنت المصطفیٰ اسعد السادات. اے لوگوں سنو، کوئی کامیابی اور بزرگی نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنایا نہ جائے. فرمایا بس میں نے یہ واقعہ سنایا اور مقالہ پڑھا، پورے جلسے کا جو چہرہ تھا وہ تبدیل ہو گیا. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک حالات سے بدلنے والے، ان کو کہتے ہیں ابن الوقت، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالات کو لے کے چلتے ہیں، حالات ان سے متاثر ہیں، وہ کہلاتے ہیں ابو الوقت. وقت ان کا تابع ہے، وہ وقت کے تابع نہیں ہے.
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ایمان والوں کے، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتے ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالیں گے ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں. الم تر الی الذی، اب وہ مثال دینی ہے ایک ایسے شخص جو شیطان کا دوست ہے جیسے نمرود، اور ایک ایسا شخص جو اللہ کا دوست ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام. قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ فوراً ایک واقعہ شروع کرتا ہے، اس واقعے میں مکمل پند و نصیحت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں؟ وہ واقعہ 2000-3000 سال پہلے کا ہے. تو آپ نے دیکھا کیسے؟ واقعہ اتنا مشہور تھا جیسے آنکھ کو دیکھا حال. الم ترا، مفسرین کہتے الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں؟ کہ آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو جھگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں؟ نمرود، یہودیہ میں اس کا نام تھا جمرود، پشاور سے اوپر ایک قلعہ ہے اس کا نام ہے جمرود، اور وہاں دو پہاڑوں کے درمیان 6 میل تک راک پڑی ہوئی ہے. غالب گمان یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ آگ میں جھونکا ہے، اور بعض جگہ وہ راک ابھی تک گرم ہے. کوئی جانور وغیرہ اس میں چلے جاتے ہیں تو غرق ہو جاتا ہے، واپس نکال نہیں سکتے اس. جمرود اصل میں ہے نمرود، اور دارالخلافہ اس کا پشاور تھا. لوگ نقشے نہیں جانتے ہیں، تاریخ نہیں جانتے ہیں، بس آدر آ آدر آ با در با 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 با، بس یہ ان کا سارا علم ہے اور مطالعہ ہے، اور کچھ خبر نہیں ہے کہ دنیا کتنے ڈانگ میں ہے، کتنے حصوں میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ تھی، خیبرہ کہلاتی تھی، یہی خیبر ہے، انہی لوگوں نے خدمت میں پیش کی، اور اس سے ایک بیٹا ہوا تھا فشتون. مقدمہ ابن خلدون میں ہے کہ غالب گمان پختون اس سے پیدا ہے. اور نمرود کی بیٹی سارا تھی، جب حضرت کو آگ میں ڈالا اور نمرود بڑا خوش ہو رہا تھا تو سارا بی بی نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ناکام ہوں گے ان کے مقابلے میں. اور جو نظام آگ میں جا رہا تھا وہ بی بی سارا پر واضح تھا. جب آگ کچھ ٹھنڈی ہوئی اور آدمی اندر بھیجے گئے کہ ان کا راک اٹھا کے لائے، تو تخت بچا ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام پھولوں کے اور پھلوں کے بیچ میں تشریف فرمائے. پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہ یہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، یہ تمام چیزیں جنت سے آئی. نمرود نے کہا کہ یہ لڑکی تو پہلے سے یہ باتیں کرتی تھی، اس کو نظر آ رہا تھا. تو نمرود نے کہا اب یہ میرے گھر رہے گی تو میری سلطنت ڈبو دے گی. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کے رب کا غصہ بھی ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سارا کو لے لو نکاح میں. تو جو دین کے لیے تکلیفیں گزارے اللہ ان کی شادیاں بادشاہوں کے گھرانوں میں کرا دے. طالب غریب مسکین عاجز، لیکن خدا کے ہاں بہت قیمتی ہے. ایک بہت بڑے گھرانے کے بارے میں کہہ رہا تھا میں اس سے شادی کروں گا، بولے خوار بچے تو بس سنگوا دیکھے، یہ بس اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا ہے، طالب کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ صبر کرو یہ آپ کے پاس آئے گی. انہوں نے پکڑ کے خوب پٹھائی لگائے، خون خون کر دی. کچھ دن گزر گئے، پھر کہنے لگا کہ میں اس سے شادی کروں. وہ ایک جگہ شادی ہو گئی وہاں سے متعلقہ ہو گئی، کسی اور جگہ ہو گئی وہاں سے پریشان ہو کے آئی، اور وہ لڑکی دماغ کھو بیٹھی. کسی کامل نے ان کو کہا کسی اللہ والے کو تنگ تو نہیں کیا ہے؟ تو آپس میں کہا کہ ہاں وہ جو طالب علم مانگ رہا تھا اور ہم نے پٹائی لگائی، اس کو راضی کر کے اور اس سے نکاح کرایا ہے، لڑکی صحت مند ہو گئے. اللہ کو ایسے طریقے آتے ہیں، قدرت کے سامنے کیا مشکل ہے. اب یہ گھروں میں ان کی بہت لڑکیاں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور ایسا ایسا پریشان ہے. بابا مجھے اجازت دے دو، ختم بخاری میں 300 طالب علم ہوتے 300 نکاح اسی دن ہو جائیں. ویسے ہی تمہارے پلاٹ اور مکانات اور بینک بیلنس لوگ چھین رہے ہیں، خدا کے ایک فقیر کو دے دو، عمر بھر شکر گزار ہوگا. اور تفسیر میں اجازت دے دو تو پھر تو شاید گلشن اقبال کے ساتھ گلستان جوہر کی لڑکیاں بھی نکل جائے گی. لیکن اتنا بڑا ایمان بھی چاہیے
اللہ کی ذات پر اتنا توکل بھی درکار ہے. آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جھگڑتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا. ان آتاہ اللہ الملک, کیونکہ دے چکے تھے ان کو اللہ سلطنت, حکومت دے چکے تھے. نمرود پوری دنیا کا حکمران تھا, بابل اور عراق اور آرمینیا اور وہ سارا لے کے, پشاور اور کاشغر اور زابل و کابل و سب اس کے قلمرو میں تھے. اللہ اکبر. اذ قال ابراہیم, بات چیت آپس میں ہونے لگی. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتے اور مارتے بھی. قال انا احیی و یمیت, نمرود نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں مارتا ہوں. چنانچہ ایک پانسی ہونے والے کو چھوڑ دیا, کہا دیکھو زندہ ہو گیا, اور ایک بے قصور کو پکڑ کر کے اس کا سر اتارا, کہا مار دیا نا میں نے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے, بدھو ہے, بات سمجھتے ہی نہیں. جب مناظر سمجھ لے کہ یہ بات نہیں سمجھتا ہے, کوڑ مغز ہے, تو مناظر عنوان بدلتا ہے. مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی تھے, دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے, جن کا فتاوی محمودی آیا ہوا ہے. فاروقیہ والوں نے اس کو شائع کیا, تحقیق کر کے اعلی تباد کر کے. مفتی محمود الحسن کسی زمانے میں اہل بدعت کے خلاف بہت بڑے مناظر تھے, تو ایک بدعتی نے غصے ہو کے مفتی محمود الحسن سے کہا کہ آپ میں اور خنزیر میں کتنا فاصلہ. مفتی محمود الحسن اسٹیج سے اترے اور اپنے اسٹیج سے وہاں تک ناپا, اور اس کے بعد کہا مجھ سے خنزیر اس وقت اتنے فاصلے پر ہے. پورے زمین ناپی وہاں تک جا کے, کہا خنزیر مجھ سے اتنے فاصلے پر ہے, پتہ چل گیا میں نے ناپ لیا. قال ابراہیم, حضرت نے کہا, فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق, پس بے شک اللہ لاتے ہیں سورج کو مشرق سے, اور ڈوبتا مغرب میں, فاتبہا من المغرب, تو مغرب سے لیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ میں کرتا ہوں, تم اپنے رب کو کہو کہ وہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکالے, اور مغرب میں ڈبونے کے بجائے مشرق میں ڈبو دے. لیکن اتنا وہ نہ کہہ سکا, کیوں؟ فبہت الذی کفر, پس حق کا بکا رہ گیا وہ کافر, خڑے سر کے پاتش ہو کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو اتنی سمجھ بھی نہیں دیتا. جائی سوال, او کلذی مر علی قریۃ, یہاں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ملکت دنیا ارباتن, پوری دنیا کے حکمرانی چار آدمیوں نے کی, اسنان مسلمان و اسنان کافران, دو مسلم تھے ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام, اور دو کافر تھے نمرود اور بخت نصر. تفسیر ابن کثیر. یا مانن, اس شخص کے مر علی قریۃ, جو گزر رہے تھے ایک بستی سے, بیت المقدس کے قریب میں ایک بستی تھی اریحا, وہی خاویۃ علی عروشیا, وہ گری پڑی تھی چھتوں کے بل. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتیا, کہنے لگے کیسے زندہ کرتے اللہ اس کو مرنے کے بعد. خدایا ساری بستی نیچے پڑی ہے, دیوار ہے اوپر ہے, یہ بھی کبھی آباد ہوگی؟ حق تعالی نے کہا بالکل ابھی ابھی. فاماتہ اللہ مئت عام, موت دی اللہ نے اس شخص کو 100 سال, 100 سال میں وہ شہر آباد ہو گیا, کھنڈرات سیدھے ہو گئے. ثم بعثہ، پھر اس کو جگایا. قال کم لبست، حق تعالیٰ نے کہا کتنے ٹھہرے ہو؟ قال لبست یوماً او بعض یوم، ایک دن یا آدھا. قال بل لبست مئت عام، فرمائے ٹھہرے ہو 100 سال ہو گئے. اللہ اکبر. وہ مولانا غلام غوث گوالیار والے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا، تذکرہ غوثیہ میں، کہ ایک شخص کی بیوی کی تدفین ہو گئی، پھر اچانک اس کو یاد آئی کوئی چیز رہ گئی کفن میں، جا کے قبر کھولی. جب قبر کھولی تو وہاں خاتون نہیں تھی. فاصلے پر دیکھا تو ایک بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے لان میں وہ ٹہل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ادھر آؤ، بس عمر بھر کے لیے مزے کرو. یہ گھبرا گیا، باہر بھاگا. جب باہر آ کے بھاگا تو نہ قبرستان ہے، نہ وہ جھاڑیاں ہیں، نہ وہ کچے راستے، محلات ہیں، شہر آباد. یہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا مصیبت ہو گئی. پوچھتا گیا تو پتہ چلا کہ 300 سال پہلے یہاں پر ایک قبرستان، درمیان میں 300 سال گزر گئے. اتنی دیر میں اللہ رب العالمین نے پورا نظام بدل لیا. اس کو طی الزمان و طی المکان دو اصطلاحات ہیں تصوف میں. توبہ. حضرت عزیر نام ہے اس شخص کا، جمہور کے نزدیک. وہ بیت المقدس سے گزر رہے تھے اور ان کو یہ واقعہ اس طرح نظر آیا. فنظر الی طعامک، دیکھ اپنے کھانے کو، و شرابک، اور پینے کو، لم یتسنہ، سڑا ہی نہیں، کچھ انجیر کچھ دودھ وغیرہ پڑا ہوا ہے. وانظر الی حمارک، اور گدے کو دیکھ. شرابکا طعامکا حمارکا، اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر مردہ زندہ ہو کے آ گیا تو پرانی جائیدادیں سب بحال ہو جائے گی، ملکیت بحال ہو جائے گی. ایسا ہوا ہے، ایک آدمی کی موت کی خبر لگ گئی، اس کی بیوی نے شادی کی، 2-4 سال گزر، دیکھا تو وہ چلا آیا اپنے گھر. اب یہ نکاح یا پہلے نکاح؟ دوسرا نکاح. فقہا کہتے غلط ہے، غلط فہمی کا نتیجہ ہے، سابقہ نکاح برقرار. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم بنانا چاہتے ہیں آپ کو پند و نصیحت کائنات کے لیے. وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ اس کی ہڈیوں کو، كَيْفَ يَنْشُزُهَا، کیسے جوڑتے ہیں اس کو. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر چڑھاتے اس کو گوشت. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب حضرت عزیر کو پتہ چلا کہ اللہ اس طرح مردے زندہ کرتا ہے، قال اعلم، سمجھ گیا، ان اللہ علی کل شئ قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے پروردگار دکھا مجھ کو کیسے اٹھاتے ہیں مردوں کو. قال اولم تؤمن، نہیں ہے یقین. قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، دل کو اور مطمئن کرنا ہے. دیکھو نا، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے. ہمیں اور آپ کو بہت کچھ دلائل سے معلوم ہے، وہ علم الیقین ہے. جب سامنے ہو جاتا ہے تو حق الیقین ہے، جب ہم پر آ جائے گا تو عین الیقین ہے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، لیجئے 4 پرندے. اب مولویوں کو جو پسند تھے، کسی کو کبوتر، طوطا، مور، چکور، چکو میں ہدی خوخی اگر آؤں منڈی پہ تفسیر کی نظان، 4 پرندے لے لو، اللہ تعالیٰ نے کہا چار پرندے لے. اے غیر مقلد بڑا پریشان ہوگا, وہ چار مذہب چار فقہ اولیاء کے چار سلسلے سے بہت تنگ ہے, تو قرآن سے بھی تنگ ہو جاؤ گے. چار, چار کا عدد مبارک ہے, چار مقرب فرشتے جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل, چار خلفاء راشدین ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی, چار آسمانی کتابیں توریت زبور انجیل قرآن, چار فقہ ہیں حنفی مالکی شافی حنبلی, چار امام ہیں ابو حنیفہ مالک شافی احمد, پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. تمہیں ایسے پیٹ میں درد ہے, یہ چار کہاں سے آئے, یہ چھ کہاں سے آئے, سے آئے ستہ. کہتے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں مانتے. آپ کون ہیں, آپ کا کوئی باپ ہے معلوم ہے؟ نواب صدیق حسن خان نے کتاب لکھی الحتہ فی ذکر سہائے ستہ, اور اپنی کتاب التاج المقلل میں لکھا ہے کہ جس طرح چار فقہ اور چار مذاہب تکوینی ہے, اس طرح چھ سہائے ستہ کی کتابیں بھی تکوینی ہیں. اللہ کی قدرت کا نظارہ. چار لیجئے چار پرندے, سبحان اللہ, فسرہن الیک, مانوس کر لو اپنے ساتھ. اور پھر ان کے ٹکڑے کر لو, چاروں کے چار کاٹو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, پھر رکھ ہر پہاڑ پر ان کے دھڑ ٹکڑے, کسی کی ٹانگ, کسی کا پر, کسی کا سر, کسی کا دھڑ. چار پرندوں کو تتر بتر کر کے مختلف پہاڑیوں پہ رکھو اور درمیان میں کھڑے ہو جاؤ. ثم ادعوهن, آواز دو ان کو, یاتینک سایہ, آ جائیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے. وعلم, جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ چار پرندے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, اور جب آواز دی درمیان میں کہ اے شکرے, تو شکرہ ہی جڑ کے آ گیا. اے باز, اے مور, وہی بن کے آیا. تو پتہ چلا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی حیات کے آثار ہو سکتے ہیں. حیات بعد الموت کا استدلال کیا گیا ہے. مگر یہ چار پرندے جو ابراہیم علیہ السلام سے لوائے گئے اور ٹکڑے ٹکڑے کرائے گئے بحکم الہی, وہ دوڑتے ہوئے آئے. یہ کوئی معمول تو نہیں ہے کہ ہر آدمی چار پرندے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور پھر کہ اے مرغے, ایک کوے, ایک چیل, آج کوئی بھی نہیں آئے گا, وہی کہ وہی پڑے رہیں گے. یہ تو خدا کی قدرت کا نظارہ ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ معجزہ نبی کا فعل اللہ ہے, کرامت ولی کی فعل اللہ ہے. یسجرہ علی عبد من عبادہ, نیک لوگوں کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مال اللہ کے راستے میں, جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے, عزیر علیہ السلام, اس طرح اور بھی خدا کے نیک بندے ہیں جو نیکی کے کام کرتے ہیں. کمثل حبت, مانن ایک دانے کے, انبتت سبا سنابلا, جو اگائے سات خوشے, فی کل سنبلت میں تو حبا, اور ہر خوشے میں سو دانے. یہ سات سو ہو گئے, سات سو نیکیاں تو مل رہی ہے آیت سے, اور اگر زیادہ چاہیے تو تبلیغ جماعت میں جانا پڑے گا. ان کے پاس ایک مشین ہے, اس سے 49 کروڑ نیکیاں نکلتی ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم, اللہ وسیع علوم والے. تفسیر روح المانی میں اس جگہ دو حدیثیں نقل کی, اور ان دو حدیثوں کو ملا کر 49 کروڑ نیکیاں بندی. تبلیغ والوں کی بات فضول محض نہیں ہے,
بلکہ کچھ ضرب ورب دینا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال رائے خدا میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر نہیں لگاتے ہیں اپنے خرچ کیے کے پیچھے احسان اور نہ ایذا، لهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، یہ بات مسلم ہے، ومغفرت اور بخشش، خیر بہت بہتر ہے، یعنی قول معروف دے دوں گا، اللہ توفیق دے ملنگ باچا ضرور دوں گا، یہ قول معروف ہے. اور ومغفرت بخشش، کہ مجھے معاف فرمائے میرے پاس کچھ نہیں، خیر یہ بہتر ہے، من صدقت ایسے صدقے سے، یتبعها اذى جس کے بعد آئے ضرر دینا. بعض لوگ خیر خیرات کر لیتے ہیں پھر ان کی پٹائی بھی کر لیتے ہیں، پھر ان کو برا بنے بھی کہتے ہیں، نہیں بس رہنے دو، نیکی کر دریا میں ڈال. واللہ غنی حلیم، اللہ غنی اور بردبار ہے، غنی ہے کتنی چیزیں دیتا ہے، اور بردبار ہے کچھ نہیں کہتا ہے، کوئی احسان نہیں جتلاتے. یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، مت باطل کرو خیرات اپنے احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر. کالذی، مانن اس شخص کے، ینفق مالہ ریاء الناس، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھلاوے کے لیے لوگوں کے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر. ریاکار، دکھلاوا، عجیب مرض ہے. مسجد کی تعمیر میں امام صاحب نے اعلان کیا، استاد تھے ہمارے، یعنی یہ مسجد پرانی ہو گئی، چھت بھی ٹپک رہی ہے، کسی وقت بھی سب شہید ہو جائیں گے، کچھ ہمت کرو اس کو ٹھیک کرو. سب لوگ پیسے لے آئے. ایک ملک تھا، دودھ بیچتا تھا، وہ ایسا جولی بھر کے آ رہا ہے، راستے میں پانچ کا نوٹ، دس کا نوٹ گر گیا، کوئی اٹھا کے لایا، پتہ نہیں کتنے گرے ہوں گے. امام صاحب کے پاس ایسا ڈالا، کوئی جوڑ کا پل جماتے جوڑو شبا نور براڑو. جب کچھ دن گزر گئے، امام صاحب سے پوچھا، فلاں ممبر نے کتنے دیے؟ 20 روپے. دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. فلاں نے کتنے دیے؟ 10 روپے. پہ میرے بھی 50 رکھ لو، باقی واپس کرو. گاؤں کے بڑے بڑے معتبرین نے پورا نہیں دیا، میں کیوں 1000 4000 دے دوں؟ امام صاحب غریب اتنے پریشان. مجھے کہا ادا ہوٹلی مصیبت جوڑ سو، ملک سے پیسی گواڑی، میں خود بگواڑی جتا رہا سے کروڑوں کو، ایسا مطلب دے؟ میں مطلب پریدا، لاؤڈ سپیکر کو لاؤ. لاؤڈ سپیکر کھولا، میں نے کہا، اے لوگو، تمہیں پتا ہے کہ امام صاحب نے اعلان کیا ہے مسجد بنانے کا، تم میں سے کسی نے 10 دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 40 دیے، کسی نے 50 دیے، لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ملک صاحب نے 4500 دیے، اور اس نے کہا ہے کہ اور لے لو. تم گاؤں والوں کو پتہ چلنا چاہیے، اور ان کی تعریف کرو، دعائیں دو. ملک سے ورا لما تو وہی استاد سوائے پیسے داں کسا کنور براڑا اس خبر نہ. استاد تدوائے چھ بس شے چھ سورا پکاری دی بیراڑا مخا خما تو وہی تمہیں خوخ شوئے تم پکا دردانی پوئی گے مازبا لوڈ سپیکر تا گاڑا کے واچھ آسا خبر. بعض رات خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ، نام نمود سے توبہ. فرمایا کالذی مانن، اس شخص کے، ینفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ریاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ آخرت کے دن پر. ریاکار کو مشرک بھی کہا ہے، ریا شرک خفی. فَمَثَلُهُ مثال ایسے شخص کی كَمَثَلِ صَفْوَانٍ جیسے پتھر ہو، علیہ تراب اس پر مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ بس اس کو پہنچتی ہے بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا اس کو کر دیا صاف. بھائی پتھر پر ذرا سی مٹی تھی، تیز بارش کا جھونک آیا، وہ ذرا سی مٹی کے تہہ جھڑ گئی. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، قادر نہیں ہوں گے کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا. یہی حال ریاکاری کا ہے. والله لا يهد القوم الكافرين، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا کافر لوگوں کو. ومثل الذين ينفقون اموالهم، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ ڈھونڈتے ہوئے رضا الہی، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اطمینان دل کے لیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رضا الہی اور اپنے دل کے اطمینان کے لیے. كَمَثَلِ سری جنت مانن اس باغ کے ہیں، بربوت جو اونچے ٹیلے پر ہو، اصوابہ وابل جس کو پہنچتی ہے بارش، فآتت اکلہا دعفین پس دیتا ہے پھل دوہرا، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ اگر بارش نہ پہنچے، فتول پس شبنم ہی کافی ہے، اوس کافی ہے اونچائی پر ہونے کی وجہ سے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ کیا چاہتا ہے کوئی بھی تم میں، ان تکون له جنتن کہ ہو اس کا باغ، من نخیلن کجور کا، و آنابن اور انگور کا، سبحان اللہ، تجری من تحت الانہار بہے گی اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات ان کے اور بھی قسم قسم کے پھل ہیں، واصحابہ الکبر آگے اس پر بڑھاپا، و لہو ذریت ضعفاء اس کے بچے بھی ناتوانے. ایک ہی بچہ ہے محمد انور شاہ اور اس غریب کا بھی گلا متاثر ہے. ویسے روحانی بچے تو سارے ہیں جتنوں نے ٹیسٹ دیا ہے اور ماشاءاللہ خوب دیا ہے. ایسے دیا ہے کہ اگر لاہور کے عجائب گھر کو ہم پیش کریں تو لوگوں کو گیدڑ لومڑی بعد میں اور آپ کا لکھا ہوا پہلے دکھائے، کہ دور تفسیر میں آئے ہوئے یہ لوگ لے کر آئے. تو با کیوں ایسے بے ذوق ہو؟ فرمایا باغات ہے، سب کچھ موجود ہے الحمدللہ، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات، اور جامع مسجد، بیادگار فقی الملہ، محمود الملت والدین، مولانا مفتی محمود نوری آباد، 50 ایکڑ میں انشاءاللہ تعالی ملک ریاض کے مقابلے کی مسجد بنے گی، سبحان اللہ. یہ تمام باغات ہیں، یہ باغات جو کھجور اور انگور اور انار ہمیں دے رہے ہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے، لیکن یہ دینی باغات جس میں درس، تجوید، قرات، حفظ، ناظرہ، حدیث، تفسیر جاری ہے، وہ ہمارے یہاں قریب میں سپر ہائی وے پہ 22 ایکڑ زمین ہے، اس میں بھینس گایوں کا باڑا بھی ہے، طالب علم بھی ہے. تو ایک دفعہ ایک اس سرکاری افسر تھا عثمان علی شاہ، محتسب اعلیٰ تھا کل پاکستان، صدر پاکستان کے برابر تھا، گہرا دوست تھا. ویدا ماسٹران دا طرح والا مانا پینٹ پتلون والا ججان و وکیلان دیتی اور ڈوڑے ہوگا میں ڈیرا خال، کئی بچڑے ہم نے ذبح کیے، بکرے مینڈے، اور احسن المدارس میں دعوت ہوئی. وہ آگئے وہ لوگ، تو وہاں جو مدرسہ بنا ہے وہ ایسا ترچا ہے. تو انہوں نے کہا یہ عمارت جو ہے یہ انجینئر صاحب نے نہیں دیکھا. میں نے کہا انجینئر یہاں 4 موجود ہیں، کہ یہ ٹیڑھی تو نہیں؟ میں نے کہا کیبلا رخ ہے. اچھا اچھا، ساری مست، ساری
میں نے کہا قبلہ رخ ہے کہ اگر مسجد میں کام رنگ روغن ہو تو طلبہ ادھر جماعت کریں گے.
اچھا
ہاں ویسے ادھر کیا فیصلے ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہاں ناظرہ پڑھا جا رہا ہے تجوید قرات. نہیں نہیں فصل. میں نے کہا وہ لوکی کدو کریلا وہ ٹرک ان کے جوتوں میں روزانہ الٹتا ہے ادھر, وہ کیا چیز ہے؟ اس سے کیا بنتا ہے؟ جس سے امت بنتی ہے وہ فصل یہ زمین دے رہی ہے. عثمان علی شاہ مات ہوئی سم ڈانگو نے دے پہ مانڈر میں نے دے اقل راشی چھے علم سشت ہوئی نہیں وہ خالی عبد البطن دی بس عبد البطن پیٹ پرستی جانتے ہیں.
ایک آدمی نے مجھے کہا نوری آباد میں پانی نہیں مدارس میں نہیں مکہ. میں نے کہا پانی آیا یا نہیں؟ کہا آیا. میں نے کمال ایسا ہے کہ جس جگہ یہ فقیر قدم رکھتا ہے دعا مانگتا ہے, یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے دعائیں مانگتا ہو یہ پورے جہان کو منور کر رہی ہے. ہر جگہ ایسی دی گئی کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا, آج دیکھو تو میٹھے پانی کی نہریں اور کنویں کھل گئے الحمدللہ. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان اور مہربانی. کبھی موقع ملے تو آپ ان شاخوں میں بھی جا کے دیکھیں. رمضان شریف کا مہینہ تو بہت مشکل ہے کہ آدمی کہیں چلا جائے, رمضان سے پہلے بات ہو جاتی تو آپ کی وہاں دعوت ہو جاتی, کیونکہ طالب اور مولوی تو بغیر کھائے گزارا نہیں کرتا, پھر ان کے کھانے کا انتظام ہو پھر ان کے سیر سپاٹے کا. شکم طالبان تنوری خدا درو ارچ آیت فنا در فنا. اللہ اور کھلائے اور خوب نصیب فرمائے, حلال کا رزق کا برکت کا نور کا علم اور عمل کی ترقیات کے ساتھ اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. فرمایا ایک آدمی کا باغ ہے کھجور کا اور انگور کا, زمین دوز نہریں ہیں, ہر طرح پھل فصلیں ہیں, اور خود بڑھاپے کو پہنچ گیا. عاجز فقیر بوڑھا نہیں ہے, کام زیادہ ہے, 60 سال کیا عمر ہے, کچھ بھی نہیں. پانچوں نمازیں خوب جلالت کے ساتھ پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل سے, اور کوئی کام ہے ہی نہیں. ترکت اللات والعزا جمیا کذالک یفعل الرجل البصیر. اور تمام مشکل کتابوں کا درس اس عاجز و فقیر کا اپنا ہوتا ہے الحمدللہ. کبرنی موت الکبرا, بڑوں بڑوں کی موت نے مجھے بوڑھا کر دیا. واسوابہ الکبر, اور پہنچا اس کو بڑھاپا. ولہ ذریت ضعفاء, اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ناتوان ہیں. شکر ہے محمد انور شاہ عاقل بالغ ہے فاضل ہے, اللہ نے ان کو بیٹا بھی دیا محمد احسن, اور تمام علوم و فنون سے آراستہ ہے. بس آپ کی دعا کی ضرورت ہے کہ یہ گلے کا عارضہ صحیح ہو جائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم. فاسوابہ احسار, ایسے ماحول میں کہ خود تو بڑھاپا آیا, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, پہنچ گیا ان باغوں کو احسار, ہوا کا جونکا, فیہ نار, جس میں آگ ہو. فاحترقت, تو وہ باغ جلس گئے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں, لعلکم تتفکرون, تمہیں سوچنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ومسلمانو انفقوا من طیبات ما کسبتم, خرچ کرو صاف ستھری چیزیں جو تم کماتے ہو, یہ تجارت ہو گئی. ومما اخرجنا لکم من الارض, اور جو اگاتے ہم تم کو زمینوں سے, یہ زراعت ہو گئی. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون, اور ارادہ نہ کرو ناپاک کے خرچ کرنے کا. ولستم بآخذیہ, خود تم نہیں لینے والے, الا ان تغمدوا فی, مگر آنکھیں بند کر کے,
ایسی چیزیں کیوں دوسروں کو اللہ کے نام پہ دیتا ہو جو گندی ہے. وَعَلَمُ جَلُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ الْحَمِيدُ, بے شک اللہ غنی اور خوبی ہو والا ہے. تو غنی کو گندی چیز کی ضرورت نہیں, جو خود خوبی ہو والا ہے تو قابل تعریف خرچ کرو, یہ حاصل ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے, انہیں ڈراتا ہے تم کو فقر سے, مولیوں کی باتیں مت مانو سارا مال چھین لیں گے, اور حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا, کہیں رنڈیاں ناچے, کہیں فلم اور سینما لگے, کہیں اور بیکار اور فضول کام ہونے لگے. کیسے ڈرامے رچاتے ہیں, کیسے پوری رات بے روپیاں ناچتے ہیں. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا, اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ مغفرت ہوگی خرچ کرنے پر اور ملے گا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اللہ کے علوم بڑے وسیع ہیں. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ, وہ دیتا ہے علم و حکمت جس کو چاہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہاں حکمت سے مراد فقہ ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ, اور جس کو دے دیا جائے حکمت و دانش, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, پس اس کو دیا گیا بہت بڑی خیر. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نہیں سمجھتے اس کو مگر عقل والے. گل گئے گلشن گئے, جنگلی دتورے رہ گئے, عقل والے چل بسے بے شعور رہ گئے. اللہ اللہ, خدا یسوع کلی کلی خلق, او پظاہر پباتن سپن سپن زلی خلق, او حس خندہ میں ددی خلق سر نشی ہے, او جڑوی میں اغت للی تللی خلق. حق حیران مچ کم طرف تلاڑل, لی دے نشی اغما لی دلی خلق. لک زک چی دو بو پا مخلاشی ہے, دا سے لانل پا دنیا راغلی خلق. ہائے افسوس دے چی اوزل پا دنیا راغلے, لدنیا نا پا ارام وطلی خلق. اللہ دیتا ہے حکمت و دانش جس کو چاہے, جس کو حکمت و دانش دی گئی اس کو بہت بڑی دولت دی گئی, اور اس کو سمجھ سکتے ہیں عقل والے. عقل چاہیے, عقل. گل محمد عقل لو یا خزانہ دا, چ خزانہ چا خسوی بادشاہ بوی. کہتے ایک آدمی, اس کے ایک بیٹے نے علم حاصل کیا, دوسرا انجینئر بنا, تیسرا پولیس افسر بنا, چوتھا اور کوئی ددگا کا سر بنا, تاجر واجر ہو گیا. اے مولوی صاحب غریب بس سفید کپڑے پہن کے نمازیں پڑھتا تو آ کے بیٹھا رہتا تھا. اس زمانے میں ماں باپ ایسے نہیں تھے جیسے آج کل جوا بازوں کی طرح ہے, اولاد کا ذہن و دل خراب کرنے والے. ماں باپ کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی پونجیاں ہوتی تھی. وہ باپ جو تھا وہ کہتا تھا یار میرے یہ عالم بیٹا جو ہے یہ خفا ہے, کیونکہ ایک بیٹا بہت بڑا تاجر ہے, وہ لاکھوں کروڑوں کماتا ہے, دوسرا ڈاکٹر ہے, ہر وقت اس کے دروازے پر بیمار فیس لے کے کھڑے رہتے, تیسرا انجینئر ہے, چوتھا یہ ہے. دا غریب تشبلا دے. اب دیکھو ماں باپ اس کو کہتے ہیں جو اولاد کو ہمیشہ ترقی کی راہیں چلائے.
ایک دن اپنے گھر سے اس نے ایک قیمتی یاقوت نکالا ملغلرہ، اور اپنے عالم بیٹے کو کہا دیکھو یہ ایک قیمتی یاقوت ہے، اس کو بیچنا نہیں ہے ہم نے، یہ سامنے سبزی والا ہے اس کو دکھاؤ کتنے کا لے گا. پھر وہ جو ہمارے پڑوس میں فاصلے پر آدمی ہے بھیڑ بکریاں پالتا ہے اس کو دکھاؤ، پھر آگے کپڑے والا ہے اس کو دکھاؤ، دینا کسی کو نہیں. کہا تو واپس آیا کہ جی کوئی نہیں لے رہا، کہتے ہیں تو ایسے خوبصورت پتھر ہے کچھ بھی نہیں ہے. کہا یہی آپ کے ہاتھ میں ہے، کراچی جاؤ وہاں منصور اور عبد الغنی بھائی ہے اور سلاوکس جولرز احسن کے نام سے ان کی دکانیں ہیں، ان کو دکھانا ہے، بیچنا نہیں، خبردار. اب جب وہ یہاں کراچی آیا اور اس نے منصور بھائی کو دکھا دیا، اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، فوراً گھنٹی بجائی، اپنے نوکر کو بلایا کہ بہترین قسم کی آئس کریم لے آؤ، ٹھنڈا لے آؤ اور کباب لے آؤ، یہ لاؤ. گھر ٹیلی فون کیا کہ بہت قیمتی مہمان آیا ہے، وہاں مدرسے سے کسی کو بلاؤ، عبد الغفار کو یا کسی اور کو، اور بکرے اور مینڈے کاٹو کیونکہ اس کو لے کے آؤں گا. یہ حیران ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ دکان ہے، ہمارے بھائی کی فیکٹری ہے، یہ دونوں اور دو دکانیں امریکہ میں ہیں، یہ چاروں آپ کی ہو گئی، اور یہ اس طرح اور بھی آپ کو دیں گے، اس کی قیمت ہم آپ کو چار چھ سال میں پورا کریں گے. یہ بڑا پریشان حیران، بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے کہ میں اپنے والد سے مشورہ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا صرف دکھانا ہے، بیچنا نہیں ہے. باپ نے اس سے پوچھا یہ وہی یاقوت ہے جو چرواہے نے کہا کہ تو لوٹنے آیا ہماری بکریاں اس بہانے، یہ ٹکے کا بھی نہیں ہے. اور سبزی فروش نے کہا ویسے ایک کلو تورئی یا بھنڈی لے جاؤ، باقی میں پتھر نہیں لیتا. اور کپڑے والے نے کہا کہ ہمارے پاس کم پتھر رکھے ہوئے جو تو رنگین لایا ہے، یہ وہی ہے. کہا ہاں. کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کو امریکہ تک کی دکانیں مل رہی؟ یہ معلوم ہوا کہ اس کا اپنا محل ہے اور ہر چیز قیمت محل میں دے دیے. اس طرح آپ نے جو علم حاصل کیا، جب اس کا موقع محل آئے گا تو یہ انجینئر، ڈاکٹر، یہ مجسٹریٹ اور وکیل اور یہ تاجر آپ کے جوتوں میں ہوں گے. الحمدللہ. تو طالب علم بھی کبھی کبھی کمزور سوچ رکھتے ہیں. یار ہم نے عجیب علم پڑھا، ہمارے ایک ساتھی نے کوئی کورس کیا، اس کو ایک ہفتے کے 6 لاکھ ملے. تو ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ ذرا دنیا کی طرف جلدی لپکتا ہے، مجھے کہتا ہے یہ علم پڑھنا چاہیے تھا جس میں 10 دن میں 6 لاکھ ملے. میں نے کہا نہیں، یہ جو ہم نے پڑھا یہ صحیح ہے، ان میں ایک ہی بھی ملا ہے ہمیں جس میں 10 دن میں 6 لاکھ کماتا ہے. اس علم کی برکتوں میں ایک یہ شخص بھی ہے. میں نے کہا کمایا اس نے، لیکن رکھا میرے سامنے میز پہ. الحمدللہ. وما یذکر، قرآن کو دیکھو، اس کو نہیں سمجھ سکتے تڑو پڑو. الا اولو الالباب، مگر عقل والے، عقل والے، وہ عقل، وہ دانش، وہ حکمت، وہ سودمندی جس سے علم کے مقامات بلند ہوتے ہیں. جب تک وہ نہ ہو علم اپنے اوزان نہیں دکھائے گا. اللہ اکبر. حج سے واپس آ رہا تھا 10-15 سال پہلے، اہل خانہ ساتھ تھے، انور شاہ بھی تھا غالب، چھوٹا تھا، اس کی والدہ بہنیں. ہمارا جہاز نکل گیا تھا، ہم چانس پہ آ رہے تھے اور بہت تکلیف پیش آ رہی تھی. اتنے آدمیوں کو ایک ہی جہاز میں سیٹیں ملنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے. میں نے دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ ابھی تیری رضا کا حج کر چکا ہوں اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے تیرا، آپ خوب جانتے ہیں. یہ کیا ہو گیا، اپنا جہاز چلا گیا اور دوسرے جہاز والے جگہ نہیں دے رہا.
گھر والے، چھوٹی بچیاں، جوان لڑکیاں سب ساتھ ہیں، منصور بھائی بھی ساتھ تھے.
میں نے دعا مانگی اور دعا کے دوران ہی میں نے دیکھا کچھ پی آئی اے افسران نے آپس میں میٹنگ کی. ایک نے دوسرے کو کہا یہ تو اپنے حضرت ہے، شیخ ہے اپنے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا غلطی ہو گئی. ان میں سے ایک آیا مجھے کہتا ہے میرا نام ہے راغب احسنی. میں نے کون سے احسنی؟ کہا وہی احسن العلوم والا احسنی، لیکن لوگ پہچانے نہیں، یہ ممتاز بھی ہے، خلیل بھی ہے، اعجاز سارے ہیں. اب جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تین فلائی تیار ہے، ایک پشاور کی، ایک لاہور کی، ایک اسلام آباد کی، کراچی کی ایک اور نہیں ہے. آپ کو جو سہولت ہو اس میں ابھی آن کر دیتے آپ کی سیٹیں. اتفاق سے ایک دوست سے بہت ضروری ملاقات تھی اور وہ اسلام آباد میں تھے، میں نے کہا اسلام آباد کی فلائی کراؤ، بس 10 منٹ میں اعلان ہو گیا اسلام آباد کا اور وہ سارے آئے. ہمارے سامان جیسے گورنر کا، وزیر اعلی کا لے کے جاتے، پروٹوکول سے لے گئے. تو علم اپنے محل میں قدر و منزلت دکھاتا ہے. الحمدللہ
اللہ قرآن میں جب بھی علم کا ذکر کرتا ہے عقل کا ضرور کرتا ہے، یاد رکھنا.
والراسخون فی العلم، آل عمران میں آ رہا ہے، یقولون آمنا به کل من عند ربنا،
یہ دیکھو ہو گیا نا، وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والوں کا ذکر آ گیا. کیا عقل چاہیے؟
قل هل يستوي الذين والذین لا يعلمون، یہ علماء کا ذکر ہے. آگے دیکھو، انما يتذكر اولو الالباب،
بغیر عقل کے علم کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا.
علم کو سمجھو بہترین انسان، علم کو سمجھو ایک خوبصورت حسین جمیل مسٹنڈا جوان، اور عقل سمجھو اس کا لباس کرتا شلوار. کیا کرتے شلوار کے بغیر آپ اپنے والد اور بھائی کو دیکھ لیں گے؟ ہرگز نہیں.
اللہ نے قرآن میں جب علم کا ذکر کیا تو عقل کا ذکر ضرور فرمایا.
علماء کو عقل کا استعمال زیادہ کرنا ہے، علماء کو عقل و دانش سے کام لینا ہے، موقع محل دیکھ کر کے قدم رکھنا ہے. وما یذکروا، نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو، الا اولو الالباب، مگر عقل والے. وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر، اور وہ جو خرچ کرتے ہو تم، کچھ بھی خرچ کر کے یا نظر مانتے ہو کوئی سی نظر، فإن اللہ یعلم، بس اللہ اس کو جانتے ہیں. وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے مددگار.
انفق تو من نفقہ، خرچ کرنا بھائی، جائز خرچہ آل و اولاد پر، واجب خرچہ ضروری، احسان اور فضیلت کا خرچہ ثواب کے لیے. کبھی نظر مانی جاتی ہے، خدا بیمار کو شفا دے، اتنے دیکھ کے لا دوں گا. خدا دعائیں قبول فرما، طالب علموں کو اتنی کتابیں خرید کے دے دوں گا. خدا مشکل حل فرما، مقدمے میں فتح عطا فرما، اتنے مدرسے اور مسجدوں کی تعمیر کر لوں گا. نظر بغیر کسی غرض کے، خالص اللہ کے لیے. ان تبدو الصدقات، تم کھل کر دو خیرات، فنعم ہی، کیا خوب ہے. کھل کر دو کہ ایک آدمی آئے اور وہ کہے اجازت دے دے، درس ختم ہونے پر تمام درس والوں کو 1000 روپے دیتا ہوں. وہ تو دے دے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیار بیٹھے ہیں، وہ سیدھا جا کے گاڑی میں بیٹھ کے گھر چلے جائیں گے. ایسے اخلاق والے بھی ان میں ہیں، بالکل یہ گزو یہ میدان.
وَإِن تخفوها، اور اگر چھپا کے دے، وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاء، اور دے بھی مستحقوں کو،
فہو خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے. بہتر یہ ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن تفسیر ختم ہو جائے، دعا ہو جائے، اور جو باقاعدہ داخل ہے اور وہ امتحان دے اور پھر ان کا انعام و اکرام ہو، اس دن پیسے لے آؤ، وہ دن ہے. پہلے سے بدنان بخور و ڈر بزن، یہی بہت ہے. اگر یہ کم اخلاق والے، یہ سوئی باطن کے لوگ نہ ہوتے، خدا کی قسم ہر دن احسن العلوم کی تفسیر میں تقسیم ہوتی. لیکن یہ جب بھی تقسیم ہوئی ہے 20-25 غائب ہوئے. دس خلق گمشتا ٹول دیو پلار مورنا پیدا نہیں دی گھر کما سلم پگڈیر دی. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، خرچ کرنے کے بدلے میں دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار. لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی ہدایت. میرا کام تو پڑھانا ہے، میں اپنے ٹائم پہ آ کے اخیر تک بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کنم، کوئی کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. میرا کام تو پڑھانا ہے، آگے تمہیں سیکھنا، ضبط کرنا، اس کو کام میں لانا، وہ آپ کی غیرت اور ضمیر کی بیداری. نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آیت ہمارے نزدیک تسلی ہے، اول نبی کو اور پھر امتی کو. لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال، فلانفسکم، اپنے لیے فائدہ ہوگا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، نہیں خرچ کرو گے مگر رضا الہی کے لیے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، نہیں خرچ کرو گے کوئی مال مگر پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تمہاری نیکیاں کم نہیں کی جائے گی. ظلم کے معنی ہے کم کرنا. اللہ اللہ، کس کو دے یہ خرچ کرنا، کس کو مصرف کیا ہے؟ للفقراء، واسطے تنگ دستوں کے، ناداروں کے، مستحقوں کے. وہ کم ہے کیا؟ روڈ بھرے ہوئے ہیں، رانگڑ بھرے ہوئے ہیں، اکڑے پکڑے بھرے ہوئے. فرمایا نا نا، الذین اخسروا فی سبیل اللہ، جن کو گھیر لیا گیا اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، یہ دیکھیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، طاقت نہیں رکھتے ہیں چلنے کی زمین میں. اب دیکھو ہماری شاخوں تک غریبوں کا جانا نہیں ہو رہا ہے. آئے آئے، طالب کی پہلی صفت فقراء، تنگ دست. دوسری صفت اخسرو، قید، پابند اوقات. تیسری صفت خالص علوم فی سبیل اللہ. چوتھی صفت گھومنا پھرنا نہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور اٹے کٹے گورے چٹے. یحسبہم الجاہل، گمان کرتا ہے ان کو بے دین آدمی، اغنیا، کہ یہ بڑے مالدار ہیں، ایسے چھوڑے چھوڑے مولانا کے پاس آئے ہیں، اور ان کے رنگ دیکھو تو چمکتے ہیں، ان کے سینے دیکھو سپہ سالار کے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھو باز کی طرح ہے، ان کا پرواز دیکھو ملائک کی طرح ہے. طالب علم میں کمالات صفات تو یقینی ہے، مہمانان قرآن و رسول ہے. جاہل آدمی سمجھتا اغنیا، ان کے پاس سب کچھ ہے، میں نے تعفف بوجہ نہ مانگنے کے، ضرورت ہے اور مانگتے نہیں. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تمام طلباء کو پتا ہے کہ چاروں طرف محلہ ہے، سب اہل حق محلہ ہے، لیکن آج تک کسی نے شکایت نہیں کی کہ آپ کے طالب کھانا مانگنے، کپڑا مانگنے، پیسے مانگنے. نا نا نا، یہ خالص علم پڑھنے آئے، یہ مانگنے نہیں آئے. یہ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں. تعرفہم بسیماہم، آپ پہچانیں گے ان کے چہرے کی نشانیوں سے. لا یسألون الناس الحافا،
مانگتے نہیں، لوگوں سے چمٹ کر دینا پڑے گا دینا پڑے گا، خان صاحب دینا پڑے گا، خان سیٹ صاحب دینا پڑے گا دینا پڑے گا، گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. الحاف، منصور بھائی گاڑی چلا رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا تھا، کوئی ضروری بات ہو رہی تھی، ایک شیشے پہ آیا، مانگا وانگا ہم نے پروانے کی، سیکھے سیکھ، دونوں سیکھے، سیکھوں کی طرح داڑیا، سیکھوں کی طرح پگڑیا. میں نے 50 روپے کا نوٹ نکالا، جب قریب آئے نا ملو اور کونٹھی میں راوا گاشتا نہیں مجھے پتا کونا کونا پتا کونا ٹو کونا ٹو میں سنگت منگ دس سے کوئے تا پبھی بھی رو لگا وہی جی آئندہ سلام کروں گا صاحب کو، کچھ بھی نہیں کہوں گا، میری توبہ ہے، کبھی بھی برے لفظ اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا سمجھ گئے، کہا میں نے کہا 100 روپے رکھ لو معاف کر رہے ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. ایک اور تھا پتہ نہیں، کہتے میں بلوچستان کا ہوں اور میرا نام جو ہے یہ ہے، میں نے مفتی محمود غلام غوث کے لیے جیلیں کاٹی ہے اور میرے لیے انتظام کرو. وہی 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 تو بدماشان و مشرد ہے. میں نے کہا اچھی بات اچھی بات، چلا گیا. ایک اور دن میں نے دیکھا، میں نے ایک سریا دیکھا بہترین، اور وہ کمرے میں، ادھر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا امام کا، انتظام کیا ہے. میں نے کہا بالکل جوڑے آ سریے میرا آگشتہ دے مخ کیا میدان آگا سارا پورے میں اس گا لو چلان دی. میں نے کہا سریے میں ہوتا کہ کوناٹو ترا خوشی کا تو زیادہ بدماشیو ہے. لا یسألون الناس الحافا، یہ مانگتے نہیں لوگوں سے چمٹ کر بے حیا بن کر. یہ صفات ہے 15ویں صدی میں بھی علماء و طلباء کا، کہ وہ نہ لوگوں سے مانگتے ہیں، نہ لوگوں کو دین بیچتے ہیں، اور نہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. بن مانگے اللہ ان کو سب کچھ عطا فرماتے ہیں. وما تنفقوا من خیر، اور جو خرچ کرو گے تم بھلے میں سے، فإن اللہ به علیم، بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں. الذین، وہ لوگ، ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، باللیل، رات کے وقت، والنہار، دن کو، سرن، جب لیل میں ہوگا تو سرن ہوگا نا، اور جب دن میں ہوگا تو علانیتن ہوگا. فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کا اجر رب کے آئے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین، وہ لوگ، یاکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود. ربا مال کے بدلے میں مال اضافے کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے، 500 روپے پر 600 روپے، 1000 پر 1100. اگر درمیان میں محنت ہے مشقت ہے تو یہ مضاربت ہوگی، یہ مشارکت ہوگی، یہ کفالہ ہوگا، یہ مرابہا ہوگا، یہ تولیہ ہوگا، بویوں کی جو قسمیں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رقوم بینک میں جمع ہوتے ہیں، اور بینک والے نہ تجارت کے پابند ہیں اور نہ زراعت کے پابند ہیں. وہ ان رقوم کو عالمی منڈی میں منتقل کر دیتے ہیں اور ان کو شرع سود مل جاتا ہے، اور اس شرع سود کے ساتھ اس کو ڈونروں پہ تقسیم کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے ملک میں کچھ علماء نے غور و فکر کے بعد ایک ایسا نظام ترتیب دے دیا جس کا نام انہوں نے اسلامی بینک رکھا. لیکن افسوس صد افسوس، فقہا اور ارباب بصیرت نے غور سے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں کسی قسم کا اسلام موجود نہیں ہے، اور وہ نرا سود اور ربا ہے. اس لیے اس کے خلاف ملک بھر کے فقہا نے فتاوا صادر کیے، بنوری ٹون سے کتاب نکلی،
سلیم اللہ خان صاحب کی نگرانی میں آئے، احسن العلوم سے ماہنامہ الاحسن کا خصوصی نمبر نکلا، مفتی ممتاز نے نکالا، گورمانی نے نکالا، مولوی عبدالواحد نے لاہور سے کچھ لکھا. وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے، مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے چوا ہو، جس کو جن لگے ہو، قیامت کے دن سود خور کھڑا نہیں ہو سکے، بے چین ہو. ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، بے شک خرید و فروغ میں سود کی طرح ہے، معاذ اللہ، اور خرید و فروغ تو جائز ہے تو سود بھی جائز ہے. وحل اللہ البیع، اور حلال فرمایا اللہ نے خرید و فروغ کو، وحرم الربا، اور حرام فرمایا سود کو. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آ گئی نصیحت رب کے ہاں سے، فانتہا، وہ باز آیا، فلہو ما سلف، بس اس کے لیے ہے جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ سپرد خدا ہوگا. وَمَنْ عَادَ، جو دوبارہ کرے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. پہلے دن مجھے مولانا سلیم اللہ خان نے جب بلایا، آٹھ علماء تھے، ان کی موجودگی میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بلا لیا تھا، اور ان کی خدمت میں ایک تحریر سنائی، اور ان کو کہا جس بینک کو آپ نے اسلام کہا ہے 100% غلط کہا ہے، اور اس میں کسی قسم کا اسلام موجود نہیں، لہذا ہم تفصیلی طور پر حکم شرع صادر کر رہے ہیں، آپ انتظار کریں. مولانا نے کچھ وضاحت کا موقع مانگا جو حضرت مولانا نے نہیں دیا، اور فرمایا وضاحتیں اس سے پہلے ہو چکی ہے، اس کا مزید وقت باقی نہیں ہے. وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اور مٹاتے ہیں اللہ سود کو، سود ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جاری فرماتے ہیں جائز کاروبار کو، صدقے خیرات جائز کاروبار. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی ناشکر و گناہگار کو. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھے نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور دے زکات، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، نہ غمگین ہوں گے. صحیح کاروبار، صحیح معاملے کا یہی انجام ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو باقی ماندہ سود بھی، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. معلوم ہو کہ سودی نظام میں بے احتیاطی ایمان کے لیے مضر ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، سود نہیں چھوڑ سکتے، یعنی موجودہ دور تو سودی ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اعلان کرو لڑنے کا اللہ اور رسول سے. تو سود خور یا سود چور خدا سے لڑنے پر اتر آئے، ایک نہ ایک دن گردن کے بل گریں گے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم سچے توبہ تائب ہوئے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم اصل پونجی لے سکتے ہو. لَا تَظْلِمُونَ، نہ ظلم کرو، وَلَا تُظْلَمُوا، نہ تم سے ظلم ہوگا. اول تو نظام اسلامی نہیں ہے، تو اس میں ربا کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ ثانیاً، بینک کب مضاربت، مشارکت، ہدایہ و فتح القدیر کے مطابق قبول کر سکتا ہے؟ وہ تو عالمی منڈی کا ممبر ہے، اسٹیٹ بینک. ثالثاً، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں لوگ کے رقوم کاروبار میں ڈالنے کے اور پھر وصول کرنے کے. رابعاً، نظام سودی ہے اور اس کا نام رکھا ہے اسلامی بینک. جیسے گٹر لائن سے کوئی لائن اپنے گھر لے آئے اور فریج کے پاس خوبصورت جگہ بنا لے اور بہترین گلاس رکھے اور اس کے اوپر لکھے آب زمزم، لیکن جو جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد گٹر سے ہے وہ کبھی بھی اس آب زمزم کہنے سے دھوکہ نہیں کھائے گا. لا الہ الا اللہ. ہمیں بھی دکھ اور افسوس ہے کہ اہل حق اور قابل قدر طبقہ اس میں ناجائز استعمال ہوا ہے. ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے. اس پہلی مجلس میں جس میں مولانا نے 8 علماء کو بلایا تھا, اس میں مولانا نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں, لیکن سنا ہے کہ بینک نہیں پیچھے ہٹنے دے رہا ہے اور مولانا کو قسم قسم کے خطرات کی دھمکیاں دے رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا علم پڑھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے ماہر ہے. تو اول تو جن سے پڑھا ہے ارشد اشرف, اس نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ مولانا غلطی کر رہا ہے. ثانیاً یہ تو ایک اجنبی علم ہے اقتصادیات کا یا بینک کا, جس میں انہوں نے ڈپلوما یا ڈگری کی ہے اور بہت بڑے ماہر ہیں سر آنکھوں پر, لیکن جو ان کا اوڑھنا بچھونا ہے ترمذی اور بخاری ان کے شروع آ چکے ہیں. علماء جانتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے. قیاس کنز گلستان مم بہار مرا, جو ان کی شرح ترمذی اور انعام الباری دیکھیں گے وہ یہ نہیں مانیں گے کہ کسی علم میں وہ ممتاز ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ علوم جو ان کے آبا و اجداد کے علوم ہیں, جن میں وہ پلے بڑے ہیں, جن میں وہ محدث اور فقی ہیں, ان میں بے تحاشا غلطیاں ہو چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس علم میں بھی جو کچھ فیصلہ سامنے اب تک آیا 100% غلط, ناجائز اور بالکل حرام اور خالص ربا کا فیصلہ ہے. اس میں کوئی اسلام موجود نہیں. اور میں اکیلا نہیں ہوں, ان کے استاد مولانا سلیم اللہ خان زندہ موجود, ایشیا کا مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن خود مکمل کتاب تصنیف کر کے ان کے خلاف برہت کا اعلان کر چکے ہیں. پاکستان کے 400 فقہا, 48 مفتیین, سب کے سب تحریراً اس سے برعت کر چکے ہیں. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اور اگر وہ آدمی تنگ دست ہو جس نے آپ سے سود کا رقم لیا ہے اور تنگ دست ہے, واپس نہیں کر سکتا, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, تو مہلت دی جائے اس کی آسودگی کے دنوں تک. خیر ہے بعد میں دے, لیکن سود نہیں لوں گا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور یہ کہ تم سارے ہی خیرات کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے, کیونکہ یہ رقوم سب شک شبے والی ہے. اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا, ڈرو اس دن کے آنے سے, تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, لوٹائے جاؤ گے اللہ کے حضور. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, پھر پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. کہتے ہیں سود کا ایک روپیہ لینا یا دینا 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے. اور ایک روایت روح المانی میں ہے, والعہدت علیہ, کہ ایک روپیہ سود کا اپنے اختیار سے لینا اپنی سگی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کے برابر ہے. معاملہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور اس کو کوڑیوں کے دام و نرم کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا تداینتم بدین, جب تم معاملہ کرو قرض کا, ادار کا, الی اجل مسمى, ایک وقت مقرر تک, فاکتبوہ, تو لکھا کرو, ولیکتب بینکم کاتب بالعدل, اور لکھے تمہارے درمیان لکھنے والے انصاف سے. ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب, انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے سکھایا اللہ نے اس کو, پس لکھے. ایک اور کاتب وہ جو برابر
لین دین کا معاملہ لکھے.
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, اور املا کرے وہ شخص جس پر حق آتا ہے. درس حدیث میں مملی ہوتے تھے, مملی آواز اٹھاتے تھے آگے تک دور تک, لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٍ, اور کمی نہ کرے بالکل. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا, بس اگر ہے وہ شخص جس پر حق آ رہا ہے بے وقوف, او ضعیفاً یا ناتوان, او لا يستطيع ان يملا, یا طاقت ہی نہیں ہے کہ املا کرائے, ہوا وہ, فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ, بس لکھوا دے اس کا معتمد بالعدل انصاف سے.
بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک آدمی کو بیوی نے کہا کہ یہ گائے 60 روپے کی بیچو, کم کی نہ دینا. شام کو گھر آیا, بیوی نے پوچھا کتنے کا بیچا, کہا 60 کا. آپ نے بولا تھا, کہا ایک ٹھگ آیا ہوا تھا 70 دے رہا تھا, میں نے کہا نہیں یہ 60 کی. بیوی نے کہا بے وقوف آدمی, گائے تو 100 کی تھی, ہمیں ضرورت ہی تو 60 کی بیچ رہے تھے, اس کو یہ پتہ نہیں کہ 70 زیادہ ہے اور 60 کم ہے. قرآن اس لیے کہتے ہیں بعض ناتوان ہیں, بعض بونڈے ہیں, بعضوں میں صلاحیت نہیں ہے, اس لیے وہ اس کا کوئی معتمد لکھوائے. جب تحریر ہوگی کہ یہ چیز اس نے بیچی, اس کو بیچی, اس تاریخ کو بیچی, اتنی رقم ادا کی یا ادا کی گئی, اس تفصیل کے ساتھ مبی ہے اور گواہ موجود ہے, تو وہ بھی پابند رہے گا, وہ بھی پابند, اور کبھی بھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا, سب کو پتہ ہے لکھت موجود ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, گواہ بناؤ 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر 2 مرد نہیں ملے, فَرَجُلٌ ایک مرد, وَامْرَأَتَانِ 2 بیویاں, مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, جن کو تم چاہو گواہوں میں سے. أَن تَدِلَّ إِحْدَاهُمَا, اگر بٹک گئی 2 میں ایک عورت, فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى, یاد دلا دے گی اگلی دوسری, اگلی دوسری. اور اس پہ اشعار ہے عربوں کے کہ دونوں جگہ احداؤما احداؤما, عورت کی عادت ہے کام کی باتیں بھولتی ہے, فضول باتیں یاد رکھتی ہے. ولا یاب الشہداء, نہ انکار کر لے گواہ لوگ, ازاما دو جب گواہی کے لیے بلائے جائے. وَلَا تَسْأَمُوا, نہ سستی کرو, ان تَكْتُبُوا, لکھنے میں, صغیراً چھوٹا معاملہ ہو, او کبیراً یا بڑا ہو, الی اجلہ, جب ایک وقت تک کے لیے ہے, ادھار کا ہے. چھوٹے واقعے سے بھی جھگڑا ہوتا ہے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ, یہ انصاف ہے اللہ کے ہاں. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, اور درست رہے گی گواہی. وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا, اور ہو سکتا ہے بھولے ہی نہیں, یعنی شک ہی نہ کرو. ان وجوہات سے کبھی کوئی ظلم کرے تو کا اقصد, کبھی گواہ نہیں مل رہا کا اقوا, کبھی آدمی کو یاد نہیں کا اللہ ترتا, وہ شک نہیں کرو گے. الا ان تکون تجارتن حاضرتن, مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر نقد. تو دیرونہا بینکم, جس کو تم لٹاتے ہو آپس میں. فلیس علیکم جناح, نہیں ہے تم پر وبال. اللہ تکتبوا, کہ نہ لکھو, حاضر معاملہ, نقد کا معاملہ, سب لوگ موجود ہیں, اگر وہ نہ لکھا گیا تو گنجائش ہے. علماء کہتے ہیں وہ مستحب ہے لکھنا, اور ادھار کا معاملہ لکھنا واجب ہے. آج کل تو ہم منڈیوں میں بھینس سے گائے خریدتے ہیں تو باقاعدہ رسید بنتی. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, گواہ مقرر کرو جب بھی لین دین کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے کو نہ گواہ کو. خواہ بلا رہے, آنا چاہتے ہیں نہیں آنے دے رہے.
وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ یہ گناہ ہوگا تمہاری طرف سے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ سکھاتے ہیں تم کو اللہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر ہو تم سفر پر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا نہیں پا رہے ہو لکھنے والا سفر میں کوئی ایسا قابل آدمی نہیں ہے جو تحریر لکھ سکے فرحان مقبوضہ پس کوئی چیز گروی رکھو اعتماد کے طور پر کہ جب تک میں نے پیسے نہیں دیے ہیں یہ میری چیز آپ کے پاس رہے اعتماد کے طور پر رہن راہن مرتہن قاعدہ یہ ہے کہ رہن سے فائدہ نہیں لیا جائے گا اور اگر لیا گیا تو اصل مالک کو واپس کیا جائے گا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بس اگر اعتماد کیا باز نے باز پر بھئی میرا اعتماد ہے آپ پر میں اعتماد کے بلبوتے پر دیتا ہوں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ بس لوٹا دے اس کو امانت اس کی جس نے اعتماد کیا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا لَا سے ڈرے جو رب ہے اشارہ رب بہو میں کیا کہ رزاق وہ ہے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ گواہی کبھی نہ چھپاؤ وَمَنْ يَكْتُمْهَا جو گواہی چھپائے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس اس کا دل گناہگار ہوگا لا الہ الا اللہ کیونکہ ایک پلاننگ دل سے بنتی ہے ایک معاملے کو دبانا گواہوں کو ڈرانا دھمکانا راستے سے ہٹانا جیسے آج کل فیشن بنا ہوا ہے واللہ بما تعملون علیم اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں سورت کا خلاصہ اور سورت کا آخری رکو اور وہ موضوع مقصود عنوان جو سورت کے اندر دہرایا گیا کہ العبادت المخلص للہ وحدہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے او تخفو یا چھپاؤ یحاسبکم بہ اللہ اللہ تم سے حساب کرے گا وہ تو ظاہر باطن برابر جانتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ پس بخشتا ہے جس کو چاہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہر چیز پر قادر ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ایمان لائے پیغمبر جو وحی ہوئی ان کو رب کے ہاں سے والمومنون مسلمانوں کا بھی ایمان ہے کل آمن باللہ سب کا ایمان ہے اللہ پر وملائکتی فرشتوں پر وکتبہ کتابوں پر آسمانی کتابوں پر ورسلہ پیغمبروں پر مجمل ایمان ہے جو نامعلوم ہے اور مفصل ایمان ہے جو معلوم ہے لا نفرق بین احد منہم لا نفرق بین احد من رسلہ ہم انکار نہیں کرتے کسی ایک پیغمبر کا بھی وقالو اور کہتے ہیں سمعنا سنا واطعنا مانا غفرانہ کا بخشش مانگتے ہیں ربنا اے پروردگار وإليك المصير آپ ہی کی طرف باز گشتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی کو مگر جتنے اس میں سخت ہو تکلیف مالا یطاق نہیں ہے ایسے احکام شریعت میں نہیں جو لوگ کر نہ سکے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو ارکان نہیں ادا کر سکتے تو سر کا اشارہ کرو پانی نہیں ملا ہے یا بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں ہے تو تیمم کر لو اللہ اللہ ہر مسئلے میں رخصت اور نرمی ہے نہیں تکلیف دیتے اللہ کسی کو مگر جو اس سے ہو سکے لہا ما کسبت ہر انسان کے لیے جو اس نے نیکیہ کمائی وعلیہا ما اکتسبت اور اس پر وہی وبال جو اس نے گناہ کیے ربنا اے پروردگار لا تواخذنا ان نسینا نہ پکڑے ہمیں جو ہم بھول گئے بھئی بھولنے سے پکڑ کیوں ہو رہی ہے اس لیے کہ نقصان پہنچ رہا ہے نا آپ نے ساتھی کو کہا یہ پیسے لے لو دوپہر کو دو تین مہمان آ رہے ہیں ذرا اچھا کھانا پکاؤ مہمان آ گئے ساتھی نے دیا کہ اوہ میں تو بھول گیا تکلیف آپ کو پہنچی ہے نہیں نظام متاثر ہو ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا توبہ استغفر اللہ. بڑے دردناک واقعات ہیں اس میں. اور حدیث شریف میں رفع عن امتی الخطا والنسیان, میری امت جو چوک کے کرے یا بھول کے کرے اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ معاف فرمائی. بھولنا فعل ہی یاد نہیں ہے. میں ممبر پر بیٹھا تھا, دوسرا جمعہ تھا, سخت ترین یہی جون جولائی جیسے, اور اس سے پہلے میں جب بھی ایسا مڑ کے دیکھتا تھا تو قاری صاحب ایک کٹورا ٹھنڈے برف کا لے کے آتا تھا. اب جہان بھری ہوئی ہے, دنیا بیٹھی ہے, اور میں نے ایسا دیکھا تو ایک کٹورا آ گیا ٹھنڈے پانی کا, برف ٹوٹا ہوا, پکڑ کے میں نے پیا, پھر پیچھے کیا, پھر پیا کہ سنت طریقہ یہ ہے. لوگ سب ہنس رہے, نماز کے بعد لوگ ہاتھ ملانے آئے, مبارکباد کہ آج آپ خصوصی مہمان ہیں, آپ کے لیے قانون اٹھا لیا. اب جا کے مجھے یاد آیا کہ آج تو جمعہ ہے. لا الہ الا اللہ. اس میں امام مالک اور سفیان کی گفتگو ہوئی ہے. مالک ہر حال میں بول چوک کو عیب سمجھتے تھے, سفیان تعجب کرتے تھے کہ اہل مدینہ ہو کہ باتیں نہیں سمجھتے ہو, یہ تو ضیف ہے, خاص مہمان ہے, مبارکبادی کا لائے کہ قانون اٹھا لیا, پیو. لا الہ الا اللہ. اے پروردگار, نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول گئے یا ہم چوک گئے. بھول جیسے یاد نہیں ہے اور چائے پی لی, ٹھنڈا پانی پیا, یہ بھولنا ہے نا. اور چوکنا اس کو کہتے ہیں کہ منہ کنگال رہا تھا لیکن پانی حلق سے اتر گیا, اس کو خطا کہتے ہیں. روزے میں بھولنے سے تو معافی ہے لیکن چوکنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. پانی ڈالا منہ میں کنگالنے کے لیے, غلطی سے حلق سے اتر گیا, اس کو افطار بالخطا کہتے ہیں, اس کی قضا ہوگی. ربنا اے پروردگار, ولا تحمل علینا اسرن, نہ ڈالے ہم پر گناہوں کا بوجھ, کما حملتو علی الذین من قبلنا, جیسے آپ ڈال چکے تھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ہر گناہ اور غلطی کا برا نتیجہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں گناہ کا بوجھ. توبہ توبہ. ربنا اے پروردگار, ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, نہ ڈال ہم پر وہ جو طاقت نہ ہو ہم میں اس کے اٹھانے کی. واف عنا, معاف فرما. واغفر لنا, بخشش فرما. وارحمنا, مالا مال فرما. انت مولانا, آپ کارساز ہمارے. فانصرنا للقوم الكافرین, بس مدد فرمائیے ہماری کافر لوگوں کے مقابلے میں. فاتحہ جب مکمل ہوا تو دعا تھی آمین, اور جب بقرہ سورت بہت بڑی مکمل ہوئی تو کلم کل کفار کے مقابلے میں فتوحات اور نصرت کی دعا آئی. لیکن دعائیں تب قبول ہوتی ہے جب آدمی خود سیدھا ہو, بھول چوک تک سے بچا ہوا ہو, اور اس کی زندگی صراط مستقیم کی ہو, اور وہ شریعت پر عین منطبق ہو, تب جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. باقی ربط خلاصہ امتیازات آنے والی صورت کے ساتھ شراکت مضامین یہ سب کلرز کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. الله درس تفسير قبول ومقبول فرما, آسان فرما, حاضرین اور حاضرات کے لیے فہم ادراک معرفت آسان فرما. اللہ شہر اور ملک میں امن قائم فرما, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما, ہر طرح رنجش غم صدمے پریشانیاں بیماریاں تکالیف رفع دفع فرما. رمضان المبارک کے مقدس روزے, بابرکت تراویح, عمدہ قسم کی تلاوت, دعا, استغفار, تسبیح, خیر خیرات, انفاق قبول فرما و توفیق عطا فرما. صلی اللہ.